आपने पढ़ा है ना मनसूबात और मजजूमात में बाद चीजें जाजिम और नासिब माजूफ भी होते हैं। तो गोया के कहने वाले ने वो लफ्ज दोबारा जेन में रखा या दोहराया है कि परवरदगार तूने मुझे थोड़ी सी और मोहलत क्यों ना दी ताकि मैं भी खैरात करता, अगर तू मुझे दे मोहलत देता तो फिर मैं जरूर नेक हो जाता। तो वो अगर देता का लफ्ज उस पिछली इबारत के साथ अंडरस्टूड है, इसलिए अकुन आया है। ये अकुन इस बात को जाहिर करता है कि इससे पहले उसने उसके सेंस जेन में ये थी कि अल्लाह अगर तू मुझे दे मोहलत देता तो मैं नेक हो जाता, वही शर्त थी। क्यों ना दी, अगर देता तो यह करता। वला युअख्खिर अल्लाह नफ्सन, अल्लाह नहीं पीछे डालता किसी जान को, पीछे डालता यानी मोहलत देता, मतलब यह होता है कि अपने वक्त से जरा और पीछे डाल देना चीज को, और उसका माना मोहलत देना ही होता। हरगिज नहीं देगा अल्लाह मोहलत। देखिए ला युअख्खिर नहीं कहा, सिर्फ ला युअख्खिर, अल्लाह का कानून है हरगिज मोहलत नहीं देगा नफ्सन किसी जान को। मफूल युअख्खिर का इज़ा जा अजलुहा, जब आ जाएगी उसकी मुकर्रर मुद्दत, इज़ा आ जाएगी की वजह से, इज़ा जा का तर्जमा इज़ा की वजह से, जब आ जाती है, जब आ जाएगी, अजलुहा उसकी मुकर्रर मियाद, हा की ज़मीर नफ्स के लिए है। अल्लाह हरगिज किसी को नहीं देगा ताखीर का कुछ भी वक्त जब उसका मुकर्रर वक्त आ जाएगा, और इसलिए उसका कोई पता नहीं किसी को कि कब आ जाए। और यह कुरान करीम ने बयान किया कि मरते वक्त तो आदमी यह कहेगा, मरते वक्त तो चौथे पारे में तौबा का जिक्र आपने पढ़ा था, पढ़ा होगा जरूर कि वो अल्लाह ताला उसकी तौबा नहीं कबूल करता, कि आगे आता हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत फयकूल रब नहीं, वो आता है इन्नी तुबतुल आना, कि अब मैं तौबा करता हूं, कि उसको भी वो है ना नहीं चौथे पारे में है इन्नमा तौबतु अलल्लाह लिल्लज़ीन यअमलून सुअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन करीबिन, और वलैसत तौबतु लिल्लज़ीन यअमलून सय्यात, उन लोगों की कोई तौबा नहीं है जो बुराइयां करते चले जाते हैं, यअमलून सय्यात हत्ता इज़ा हदर अहदहुमुल मौत क़ाला इन्नी तुबतुल आन, कि जब मौत आ जाती है तो कहता है मैं अब तौबा करता हूं। दे तो फिरौन की तौबा भी बयान हुई है ग्यारहवें पारे में, कि हत्ता इज़ा अदरकहु अल-ग़रक़ु क़ाला आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनू इसराइल, डूबने लगा तो कहा कि मैं, इसलिए कि जब मौत सामने आती है जिसके बाद आदमी किसी को बता नहीं सकता, उस वक्त उस पर सारी हकीकत वाज़े हो जाती है कि अब क्या होने वाला है आगे, उस वक्त वो ईमान लाता है, लेकिन वो ईमान नफा नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया, वो गर गरा के शायद लफ्ज़ है, कि जब आखिर पे आदमी मरता है तो उसके गले से खास तरह की आखिरी सांसों की आवाज़ निकलती है, कि उससे पहले पहले, मतलब यह है कि सेहत में तौबा करने का दरवाज़ा खुला है, जब वो वक्त आ जाएगा फिर कोई तौबा नहीं होगी। तो ये उस तौबा की तरफ इशारा है कि मुझे मोहलत मिले तो मैं कर लूँगा, जब मोहलत आ जाएगा वक्त फिर नहीं मोहलत मिलेगी। इसका इम्प्लीकेशन यही है कि उस मोहलत से पहले कर लो जो करना, और फिर वो मोहलत जो है उसको कोई पता नहीं कि रास्ता चलते किसी गाड़ी के नीचे ही आ जाए, कोई आदमी नहीं कर सकता, कह सकता यकीन से कि अब से एक घंटा बाद मैं जिंदा रहूंगा या मिनट बाद भी जिंदा रहूंगा, यूं तो हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये कि अल्लाह हरगिज मोहलत नहीं देगा, इसका मतलब यही है कि तुम इस बात को रखो जहन में, और मोहलत के खत्म होने से पहले नेकी करो। अल्लाह खबीर बिमा तअमलून, अल्लाह खूब जानने वाला है, बाखबर है उन चीज़ों से जो तुम करते हो। बेमा तअमलून हु यानी है, यहाँ भी ज़मीर आयद माज़ूफ है। ये अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, अहसिबन नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मुक़त्तआत कहलाते हैं, जो कुरान करीम की बाद सूरतों के शुरू में आए हैं, पांच हरफी से लेकर एक हरफी तक ये हैं, और इनके मन वगैरह के बारे में एक अलग बहस है, वो इस वक्त क्योंकि उसका ग्रामर और उससे कोई चीज़ नहीं है ताल्लुक, तफसीर ही की है, मुख्तलिफ टुल लगाए हैं लोगों ने, तो किसी बात को भी यकीनी नहीं कहा जा सकता। बहरहाल बे मकसद और बेमाना नहीं है, ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि इनकी कोई गर्ज़ो गायत थी या किसी तरीके को फॉलो किया गया है या जो भी है, ये यूं ही मोमल नहीं है। بعض مستشرقین نے تو ایک زمانے میں یہ تھیوری نکالی تھی کہ جو لکھنے والا ہوتا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اس کے انیشل ہوتے تھے, وہ اپنے دستخط شروع میں کر دیتا تھا, تو وہ انگریزی میں چونکہ انیشل چلتے ہیں تو وہ بات تو نہیں ہے. بہرحال تفسیروں میں اس پہ بہت کچھ کہا گیا ہے. اس پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جو میرا حکمت قرآن میں سورۃ البقرہ کے پہلی آیت کے بارے میں چھپا تھا نا, الف لام میم پہ, اس میں میں نے تمام ملکوں کی الف میم کس طرح لکھتے ہیں, وہ افریقہ میں کیسے لکھا جاتا ہے الف میم, ایران میں کیسے لکھا جاتا ہے, وہ پھر ضبط الگ الگ ہے اس طرح سے. اور یہ جو ہم لام اور میم پہ ایک مد دیتے ہیں, چلیے اب بات آئیے تو یہ ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ لام اور میم پہ مد کیوں اور میم پہ شد کیوں ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو اب آپ حرفوں کے نام بولتے ہیں نا, عربی کے جو الف سے یہ تک حرف ہیں, بعض کو اگر اس کا نام لکھے تو تین حرفوں میں لکھا جاتا ہے, صاد قاف لام میم جیم. آپ جیم یہ میم لکھیں گے نا, اور بعض ہیں کہ وہ صرف ایک الف سے بولے جاتے ہیں, فا را با تا, یہ ہیں. تو سارے حروف جو 28 ہیں ان میں سے بعض ہیں جو اس طرح کے ہیں, با تا سات, اور بعض ہیں تین حرف میں ان کا نام لکھا جاتا ہے, دال سین عین اس طرح سے. اب یہ جو تین حرفی ہے اس کو چونکہ ذرا کھینچ کے بولنا پڑتا ہے کہ تین حرفوں کی وہ مقدار میں بولا جائے گا, اس لیے یہ جہاں لکھے جاتے ہیں ان پہ مد لکھی جاتی ہے. یوں ہی کوئی اس کو الف لام میم نہ پڑھ دے یا علم نہ پڑھ دے, ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ علم میں پڑھ دو, تو لام پہ مد ڈالی جاتی ہے کہ لام کا پورا نام پروناؤنس کرو, لام میم یوں. یہ تو مد اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی علم نہ پڑھ دے. اور لام کے بعد جو کہ میم ہے, اور پھر میم کے شروع میں میم ہے, ایک میم وہ ساکن آتا ہے, ایک اگلا حرکت والا آتا ہے, تو وہ جیسے مد یہ مدوں میں آپ نے پڑھا ہے وہ پھر شد پیدا ہوتی ہے, اس لیے الف لام میم یوں پڑھتے ہیں. بلکہ میم اس کو بھی وہ جو مصری قاری ہیں وہ اس پہ بھی بالکل کلکلا سا کر لیتے ہیں. اور اس کے مختلف طریقے, بڑے عجیب عجیب طریقوں پر یہ لکھا جاتا ہے مختلف ملکوں میں. وہ جس رسالے میں آیا تھا البقرہ کا, جہاں پہلی آیت کی بات کی ہے, اس میں دیکھیں وہ نمونے بھی دیے ہوئے ہیں. اور سب احسب الناس, یہ آ استفہامیہ ہے کیا کے معنی میں, کیونکہ آگے ہے شروع ہوتی ہے تو یہ آ تو پڑھا جائے گا. حمزہ استفہام کے بعد صرف حمزہ وصل ہو تو نہیں, وہ لکھا بھی نہیں جاتا, پڑھا تو صرف حمزہ استفہام ہی جاتا ہے. جیسے کل آپ نے پڑھا استغفرتا, جو کہ آ استغفرتا تھا, وان حمزہ استفہام ہے وہ حمزہ وصل نہیں. ہاں اگر حمزہ قطع کا ہو جیسے انذرتہم تو پھر وہ اگلا الف بھی لکھا اور پڑھا جاتا ہے. بہرحال حمزہ تو جو استفہام کا ہے وہ تو ہر صورت میں پڑھا جائے گا. ا کیا, اس میں بھی یہی معنی تھا, استغفرت لہم, کیا تو نے ان کے لیے معافی مانگی, ام لم تستغفر لہم, یا تو نے ان کے لیے معافی نہیں مانگی. پھر اردو محاورے میں چاہے چاہے کر لیتے ہیں ترجمہ, ہے تو استفہام نا. یہاں ہے احسب الناس, کیا سمجھا لوگوں نے, حسب یحسب, یحسب ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں قراتوں میں مضارع یحسب ہی آیا ہے. بہرحال یہ تو ماضی ہے. احسب الناس, کیا گمان کیا لوگوں نے, کیا سمجھ لیا لوگوں نے. اب حسب کے دو مفعول آتے ہیں, وہ دونوں مفعول آگے ان کی شکل میں ہیں, بلکہ پہلا ہی جو ان ہے وہ بعض دفعہ اس کو کہتے ہیں یسد صد المفعولین, عربی میں ایک اصطلاح ہے کہ یہ دو مفعول کا کام دیتا ہے, ایسے بھی ہو جاتا ہے. وہ ہے ان یترکو, یہ کہ ان یترکو, وہ چھوڑ دیے جائیں گے, ترک یترو کو چھوڑ دینا, یترکو نا, وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں یا جائیں گے, پھر نون گر گیا ان کی وجہ سے, ان یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے, ان کو چھوڑ دیا جائے گا, اسی کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ وہ چھوٹ جائیں گے, بات وہی ہے مجہول والی. اور چھوڑ دیے جائیں گے کس بات سے, یہ نہیں بتایا گیا کہ جیل سے چھوڑ دیے جائیں گے, کہاں سے, وہاں مطلب ہے حساب کتاب سے چھوڑ دیے جائیں گے, ان کو پوچھا نہیں جائے گا کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے. صرف یہاں بہشت دوزخ میں جانے کی بات نہیں ہے، بات اصل حساب کتاب کی ہے کہ کیا یوں ہی حساب کتاب کے بغیر چھوڑ دیے جائیں گے. اَن یقولو، یہ اَن یترکو احسبہ کا پہلا فکرہ، پہلا منصوبہ، گویا کہ اگر ہم اس کو نصب میں لگاتے تو یوں ہوتا، احسب الناس انفسہم متروکین. اگر دو مفعول لگائیں تو پھر اس طرح بنے گا، کیا لوگ اپنے آپ کو چھوڑے ہوئے سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ انفسہم متروکین کی جگہ یہ اَن یترکو ایک فعل اس کا کام دے رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا. اَن یقولو، اب یہاں اس ان سے پہلے بے یا لے مقدر مانا جائے گا، اس بات کی وجہ سے کہ، یہاں ان کا معنی ہے اس بات کی وجہ سے کہ، اس لیے کہ. لے اَن یقولو، بے اَن یقولو، کیا ان کو چھوڑ دیے، پہلے ان میں کوئی لگانے کی حرف جار کی ضرورت نہیں ہے کہ چھوڑ دیے جائیں گے، وہ بے اَن یقولو اس بات کے سبب سے کہ وہ یہ کہہ دے. لے اَن یقولو، اس لیے چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ یہ کہہ دے. اور ان مصدریہ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ترجمہ بقولہم یا لقولہم، ان کے صرف اتنا کہنے سے ہی چھوڑ دیا جائے گا. اَن یقولو آمنا، کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم بھی ایمان لائے، زبان سے کہہ دیں ہم بھی ایمان لائے، اسی بات پہ کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے. یہ استفہام انکار کا کہلاتا ہے. استفہام ایک تو سوال کے لیے آتا ہے، جیسے کہیں مثلا کیف حالوک یا اس طرح، تو پھر ایک استفہام دراصل جھڑکنے کے معنوں میں آتا ہے. بعض دفعہ استفہام انکار کے معنوں میں آتا ہے، آئندہ کرو گے یعنی نہیں کرنا ہے، وہ عبارت سے سمجھا جاتا ہے. مطلب اس کا یہ کہ نہیں چھوڑے جائیں گے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں، یعنی ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور یا حالانکہ کر لیں ترجمہ، اور وہ لوگ لا یفتنون، انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا. فَتَنَ يَفْتِنُ، ضَرَبَ يَضْرِبُ سے آتا ہے، فَتَنَ يَفْتِنُ، یہاں تو خیر مجہول آیا ہے، اس میں تو باب کا نہیں پتہ چلتا. آگے اگلی آیت میں فَتَنَا آ رہا ہے، اس سے ماضی کا تو پتہ چل گیا نا کہ فَتَنَا ہے، اور قرآن کریم میں ہی مضارع استعمال ہوا ہے، لا تفتنی، دسویں پارے میں، سے ہمیں اس فعل کے باب کا قرآن مجید سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا باب ہے. ہماری تو خود ابواب کے بارے میں جو دوڑ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اگر کہیں ماضی مضارع استعمال ہوا ہے تو اس سے ہم اس فعل کے باب کا تو پتہ چلا لیتے ہیں، باقی جو اس کے علاوہ یاد رکھنا وہ کچھ چندہ زیادہ نہیں یاد، وہ اپنی اپنی ہمت ہے، آپ کرتے تھے جہاں یاد، تو یہ عمر ہے آپ لوگوں کی یاد کرنے کی. تو لا یفتنون فعل مجہول ہے، ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا. فتن یفتنو، آزمائش میں ڈالنا. اور جو فتنہ فساد آتا ہے نا، وہ بھی اصل میں آزمائش ہوتی ہے، یعنی جو فتنے میں اور فساد کی شکل میں مبتلا ہوتا ہے، سزا دی جا رہی ہے کہ تم نے یہ دین کیوں قبول کیا، تو اس کی ایک طرح سے آزمائش ہو رہی ہے وہ فساد کے ذریعے سے. ان معنوں میں پھر وہ دکھ دینے وغیرہ کے معنوں میں بھی آتا ہے، بنیادی معنی آزمائش کرنا، ٹیسٹ لینا، یہی ہے. تو کیا ان لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا. واو کا ترجمہ آپ حال سے کر سکتے ہیں، یعنی نہیں آزمائے جائیں گے اور یوں ہی نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ آگے وضاحت ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے ہوئے. وَلَقَدْ، واو تو خیر اور کے معنوں میں ہے، لقد، قد، یہ تاکید کے لیے بھی آتا ہے، ماضی قریب بھی بناتا ہے، آزما چکے ہیں، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے ماضی قریب کی وجہ سے، اور بے شک ہم آزما چکے ہیں، یعنی یہ کام ہوتا رہا ہے پہلے بھی. فتنہ، فتنہ یفتنوں کا صیغہ جمع متکلم کا ہے، فتن نہ تھا، پھر نون جو ہے وہ مد کی شکل اختیار کرتا ہے، ہم نے آزمائش میں ڈالا، ہم نے جانچا، ہم نے امتحان لیا. الذین، یہ فتناک مفعول ہے، یہاں اس لحاظ سے محل نصب میں ہے، من قبلہم، ان سے پہلے. اب یہ جو من قبلہم ہے، جو کہ قبلہم بھی ہو سکتا تھا، یہ معنی بظاہر یوں بھی ہو سکتا تھا کہ ہم نے پہلے آزمائش کی تھی، لیکن ہم کی ضمیر اس کے خلاف جاتی ہے، اس لیے کہ ہم نے، اگر ہوتا نا وَلَقَدْ فَتَنَّا مِن قَبْلِ هَذَا یا کچھ، تو پھر ہوتا کہ ہم اس سے پہلے بھی آزمائش کا کام کرتے رہے. اب من قبلہم کا تعلق فتنا سے نہیں، الذین سے ہے، کیونکہ پھر ہم ضمیر الذین کے لیے ہے، یعنی جو ان سے پہلے تھے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو کہ یعنی پہلے ہوئے ہیں ان موجودہ مسلمانوں سے پہلے، ان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا، یہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں آزمائش میں ڈال رہے ہیں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہ دیکھیے پہلا موقع ہے، لام تاکید اور نون ثقیلہ کے صیغہ علم یا علموں سے آیا ہے. پس ضرور ہی اللہ جانے گا، جان لے گا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، ضرور ہی اللہ جان لے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے علم آئے ایک لفظ کہ اللہ نے یہ جان لیا، اللہ کو تو سارا علم ماضی حال مستقبل کا ہے، اس کے بعد پھر معنی لیے جاتے ہیں ظاہراً وجود میں آنا اس چیز کا، یعنی ظاہر کرے گا کہ معنی میں آتا ہے پھر، کیونکہ اللہ کے یہ تو نہیں کہ پہلے وہ کچھ نہیں جانتا تھا، پھر ایک وقت پہ اسے معلوم ہوا اور اب اس نے علم حاصل کیا. لہذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ہمارے اصول تفسیر میں سے ہے کہ جہاں جہاں علم کا لفظ آئے اس کا معنی ہوگا ظاہر کرے گا، اگرچہ لفظی ترجمہ ہم یہی کر دیں وہ تفسیر میں ہوگا، یہاں یہی ہے، البتہ معلوم کرے گا، یعنی ظاہر کر کے رہے گا کہ یہ بات ہے، اللہ ضرور ہی ظاہر کرے گا، معلوم کرے گا. الذین، ان لوگوں کو جانے گا، یہ بھی لیعلمن کا مفعول ہے. صدقو، ہاں ظاہری علم، یعنی وجود میں لائے گا، یہ تو ایک اصول ہے قرآن مجید میں، جہاں جہاں علم یا علم اللہ کے بارے میں آیا اس کا معنی ہے کہ وہ وجود میں آ کے رہے گی وہ چیز. صدقو، جنہوں نے سچ بولا، صدقہ یصدقو، سچ بولنا، سچ کہنا. تو جو لوگ سچے ہیں، یوں ترجمہ کیا ہے الذین، اب دیکھیے جو لوگ سچے ہیں ہونا چاہیے تھا الذین ہم صادقون، ادھر تو فعل آیا ہے، اور اس لحاظ سے صدقو کا ترجمہ فعل کی صورت میں کریں تو یوں ہونا چاہیے وہ لوگ جنہوں نے سچ بولا، وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا، فعل کا فعل سے ترجمہ کریں تو یہ ہوگا. لیکن جو سچے ہیں، یوں بھی اردو محاورے میں بات ہو سکتی ہے، چیز تو وہی ہے جنہوں نے سچ بولا، یعنی جو سچے ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یوں نہیں کہا الذین ہم صادقون، ورنہ تو یوں بھی ہو سکتا تھا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الصَّادِقِينَ، پھر تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ سچوں کو جان لے گا. تو یہ انداز بیان ہے، ورنہ الصادقین میں کوئی ایسی بات تو نہیں تھی، معنی کے لحاظ سے تو ٹھیک ہوتا. اللہ ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ بولا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، دیکھیے یہاں یوں نہیں کہا وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا، حالانکہ یوں ہو سکتا تھا. یہ جو چینج ہے سٹائل کا، یہ بھی خوبصورتی ہوتی ہے کہ ایک ہی مضمون کو ایک طرف فعل میں، دوسری طرف دوسرے سے ظاہر کرنا، یہ عبارت کی بیوٹی سمجھی جاتی ہے، شعروں میں یہی ہوتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو قرآن کریم کے وہ لٹریری جو اس کی بیوٹی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، ورنہ دونوں فکرے سپاٹ ہو سکتے تھے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الصَّادِقِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ بن سکتا تھا، بلکہ شاید دوش مصرے ہی بن جاتے ایک شعر کے صورت میں، وزن بن جاتا. تو فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پس اللہ جانے گا ان کو جنہوں نے سچ بولا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، دوسری جگہ مفعول فاعل محذوف ہے، اور وہ ضرور جان لے گا جھوٹوں کو. الکاذبین، کذب یکذبو سے اسم فاعل ہے، جمع ہے. اب دیکھیں پہلے فے آیا ہے، دوسرا واو آیا ہے، اس میں بھی جو ہے نا معنی کے لحاظ سے کوئی چیز ہوتی ہے. فا کا معنی ہوتا ہے پھر، یعنی ایک بات کے بعد دوسری واقعہ ہونا، اس کا مطلب ہے کہ جب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے تو اس کے بعد ان کو ضرور جانے گا. اور جو واو ہے وہ عطف کی ہے، یعنی یہ دونوں باتیں ہوں گی، سچوں کو جان لے گا جھوٹوں کو بھی اور جھوٹوں کو بھی جان لے گا. یہ نہیں کہ پہلے سچوں کو جانے گا پھر بعد میں جھوٹوں کو, وہ تو ٹیسٹ میں دونوں نکل آئیں گے. تو دوسری جگہ واو لگا ہے, وہاں فے موضوع نہیں تھی. پہلے میں فے لگا ہے کہ اس کہنے کے بعد یہ واقعہ ہوگا کہ انہیں آزمایا جائے گا. یہ آیتیں اصل میں اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے کہ مکہ میں, مکہ مکرمہ میں ابتدائی دور میں مسلمانوں پہ بڑا سخت وقت تھا, ان کو ستایا جاتا تھا, مارا پیٹا جاتا تھا. ویسے کبھی کبھی تو مقابلہ کرتے تو سوچتے ہیں کہ مکے کے کافر آج کل کے لوگوں کی نسبت بدر جہاں شریف تھے. آج کل جو کراچی وغیرہ میں پڑھتے ہیں کہ ڈرلنگ کرتے ہیں وہ ہڈیوں میں اور کھال اتار لیتے ہیں مخالف کو پکڑ کے اور کیا کیا ہوتا ہے, اسٹارچر سیلوں کے بارے میں پڑھتے ہیں, تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ تو بس مار پیٹ لیتے تھے بیچارے. ٹھیک ہے, سخت مارتے پیٹتے تھے, لیکن یہ بدماشیاں تو ان کو سوجی بھی نہیں تھی کہ مسلمانوں پہ آزمائیں. حقیقت یہ ہے کہ بگاڑ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. بہرحال ان کے بارے میں ہے کہ کہیں واقعہ ہے کہ وہ پٹ رہے تھے یا کچھ, کوئی اس طرح کے صحابی جو کمزور تھے, شاید یاسر تھے یا کوئی بلال تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو انہوں نے کہیں کہا یا رسول اللہ کوئی دعا کیجئے کہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں. تو الٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا. اندازہ کیجئے, ہم تو بڑے سستے ریڈی میڈ مسلمان بن گئے ہیں نا, چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور کہا کہ اتنی جلدی؟ تم سے پہلے تو لوگوں کی یہ حالت ہوئی ہے کہ ان کے لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے گوشت چیرا گیا. اور واقعی یہ ہوا ہے, بعض عیسائیوں کے جو سینٹ ہیں ان میں کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے, جو وہ شروع دور کے ہوئے ان کو درمیان میں سے چیر دیا گیا. وہ چیر دینے کے بارے میں ہمارے ہاں تو جو قصے بیان کیے جاتے ہیں وہ تو اور ہے, لیکن یہ کہ سیدھا سر پہ رکھ کے اس کو چیر دیا گیا, ایسے کرتے رہے لوگ, تو مطلب یہ تھا کہ آزمائش پہ گھبرا گئے ہو تو یہ تو پھر پکے ایمان کی نشانی نہیں ہے. اس لیے آپ کو غصہ آیا تھا کہ ہمیں تو وہ آدمی چاہیے, کیونکہ انقلاب تو وہی لا سکتا ہے جس کو ہر طرح کی سختی جو ہے. انقلاب کیا, ہمارے ہاں لوگ عام چوریاں کرتے ہیں اور جو چوری پہ چلتا ہے نا لڑکا, تو بڑے بوڑھے اس کو پہلا سبق یہ دیکھنے دیتے ہیں کہ دیکھنا تھانے میں اقرار نہیں کرنا, کھال اتر جائے, جو کر لے تھانے دار کر لے, ماننا نہیں کہ میں نے چوری کی ہے. اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو کامیاب چور ہو گئے, اور اگر بک دیا, دوستوں کو بھی پکڑوا دیا, تو پھر چوری کیا خاک کرو گے. یعنی پہلا سبق یہ ہوتا ہے, ایکچولی یہی میں بات ہے. جس بات میں بھی کمال حاصل کرنا ہو پھر سختیاں سہنے کے لیے تیار رہنا چاہیے, چاہے وہ چوری ڈاکہ ہو اور چاہے کوئی جہاد فی سبیل اللہ. بات تو ایک ہی ہے جہاں تک سختیاں سہنے کا تعلق. کہیں یہ سنا تھا کہ انگریز کے خلاف جب یہ کانگریسی سازشیں کرتے تھے تو بعض کانگریس, ایک وہ بھگت سنگھ مشہور ہے جس نے وہ گاڑی اڑائی تھی, اس کے اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں اس زمانے میں کانگریس والے یہ کہتے تھے کہ وہ ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, اور صاف ظاہر ہے پکڑے گئے تو بڑی سخت ٹارچر کا سامنا ہوگا, تو ذرا بتاؤ کہ تمہارے اندر کتنی قوت برداشت ہے. تو ایک آدمی نے, چراغ جل رہا تھا کمرے میں, اس نے اس کے اوپر یوں بازو رکھ دیا, اس کا گوشت جل کے اس میں سے چربی نیچے گرنے لگی, اور اس نے کہا اتنے تک تو میں سہ جاؤں گا, باقی اس کے آگے کیا وہ کریں گے وہ تو بات کی بات ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ دین کے لیے اور جس کام کے لیے بھی, اس عزم اور محنت اور مصیبتوں کو سہے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا, قصب کمال نہیں ہوتا. بہرحال لوگ سہتے ہیں, سمگلر مار سہتا ہے, چور تھانے میں ایسے کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ کس طرح سے انہیں سزائیں دیتے ہیں, سہ جاتے. واٹ فار, کس کے لیے یہ سہ رہے ہیں؟ تو بات تو یہ ہے کہ مصیبت کو سہنا, ثابت قدم رہنا بذات خود اچھی چیز تو ہے, بزدلی کی نسبت, بے عملی کی نسبت, لیکن غلط کام کے لیے بھی لوگ سہ جاتے ہیں. ہمارے اصل بات تو ہے آگے کس مقصد کے لیے یہ ساری مار سہی تھی, وہ جو فی سبیل اللہ والی بات آتی ہے, اسلام تو اس کی بات کرتا ہے. اس لیے بذات خود صبر و برداشت کا مظاہرہ کرنا اور یہ قوت ہونا محمود ہے, اچھا ہے, لیکن یہ قوت کس کام کے لیے استعمال ہوئی؟ مقصد تو اگلا ہے. ٹھیک ہے, جو بزدل ہیں, جو ہمت ہار جاتے ہیں, ان کی نسبت وہ بہتر ہیں جو سخت جان ہیں. تو اس کی طرف اس میں اشارہ ہے کہ تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا تھا, یہ نہ سمجھو. آگے آئے کہ ام حسب الذین یعملون السیئات یا کیا. اب دیکھیے یہاں ام آیا ہے اور اس سے پہلے کوئی آ نہیں ہے. اصل میں وہی احسب الناس کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اور یہاں چونکہ کافی دیر کے بعد آیا ہے ترجمہ, تو کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے یا برائی کرنے والوں نے یہ سمجھا ہے؟ یعنی یا تو یہ لوگ سمجھیں, وہ تو ایمان والوں کے لیے ہے کہ محض ایمان زبانی زبانی کہہ دیں گے چھوٹ جائیں گے, اس میں پھر ذرا تفصیل آئی کہ نہیں آزمایا گیا لوگوں کو, تمہیں بھی آزمایا جائے گا, سچے جھوٹے کو نتھار دیں گے. اب دوسری بات, ام حسب الذین یعملون السیئات, وہ تو تھی آزمائش میں, کہ یہ نہ سمجھو آزمائش نہیں ہوگی. دوسرا, کیا ان لوگوں نے جو برائیاں کرتے ہیں یہ سمجھ رکھا ہے؟ ام حسب, وہی لفظ ہے, الذین یعملون السیئات جو برائیاں کرتے ہیں, یعملون اور السیئات اس کا مفعول ہے, سیئات نہ پڑھ چکے ہیں, سین واو حمزہ سے ہے, سی وی ان فعل کا وزن تھا, سی وی ان سے بنتا ہے سیئن, سیبن طیبن کی طرح, اور پھر اس کی مؤنث ہے سیئاتن, برائی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے سیئاتن, اس کی جمع مؤنث سالم ہے, اور یعملون کا مفعول ہے, یعملون سیئات برائیاں کرتے ہیں. ان یہ کہ, یعنی یہ سمجھ رکھا ہے کہ یسبقونا, کہ وہ ہم کو پیچھے چھوڑ جائیں گے. یہاں سبق یسبق ورب آیا ہے, سبق یسبق کا معنی پہل کرنا ہوتا ہے, بنیادی معنی پہل کرنا کہ اس نے یہ کام پہلے کیا. پھر سبق الا بھی آتا ہے, کوئی فلاں کام پہلے کیا, اور ایک اس میں سے استبق یستبق کو دوڑ لگانا آپس میں, سابق یسابق سباقن دوڑ, گھوڑوں کی دوڑ کے لیے آتا ہے زیادہ تر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ دوڑ لگوایا کرتے تھے, سوار اوپر رہے اور دو آپ کی گھڑ دوڑیں ہوتی تھیں, ایک لمبی دوڑ ہوتی تھی وہ پتلے دبلے گھوڑوں کے لیے ہوتی تھی, اور ایک ذرا بھاری گھوڑوں کے لیے, وہ تھوڑے فاصلہ ہوتا تھا, اور وہ جگہ مقرر تھی یہاں سے یہاں تک. آپ ایک پہاڑی پر بیٹھ کر دیکھتے تھے کہ کون آگے نکلا. اس جگہ وہاں مدینہ منورہ میں اب مسجد السبق ہے, جو فیصل کے زمانے میں نئی بنی تھی, بڑی پیاری مسجد ہے, پاکستان ہاؤس کے ساتھ ہی ہے. تو حضور یہ کام کیا کرتے تھے. بخیر یہ تو میں مصدر کی بات کر رہا تھا. تو سبق یسبق کا ایک معنی ہوتا ہے پھر آگے نکل جانا. سبق ہو اس کا معنی ایک یہ بنتا ہے کہ وہ اس سے آگے نکل گیا, اور دوسرا معنی اس کو پیچھے چھوڑ دیا. آپ دونوں طرح ترجمہ کر سکتے ہیں, سبق ہو وہ اس سے آگے نکل گیا, مفعول آئے گا, اور یا کہ اس نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا. تو این یسبقونا کہ وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے, یا کر لیں ترجمہ ہم کو پیچھے چھوڑ دیں گے, اور پھر یہی ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے. دیکھیں نا ترجمہ کیا کہ وہ ہم سے بچ جائیں. اب بچ جانا کا یہاں لفظ کوئی نہیں ہے, سبق یسبقو کا معنی بچ جانا نہیں ہوتا, اس کا معنی تو ہوتا آگے نکل جانا, دوسرے کو پیچھے چھوڑ دینا, کہ وہ نکل جائیں گے ہمارے آگے, ہمیں پیچھے چھوڑ دیں گے. وہی معنی ہوا کہ ہمیں کیا آج کہیں کہیں اس کا ترجمہ کہ وہ ہم کو عاجز کر لیں گے. یہ بھی قرآن کریم میں بعض جگہ اس قسم کے فعل کا ترجمہ کیا گیا, مفہوم وہی ہے, مفہوم ہے دوڑ میں آگے نکل جانا یا دوسرے کو پیچھے چھوڑ دینا, بات ایک ہی ہے. تو کیا انہوں نے سمجھا کہ ہم کو پیچھے چھوڑ جائیں گے, ہم سے آگے نکل جائیں گے, اور اسی کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے. انہوں نے کیا کیا, دیکھیے یہ جو ہے نا ہم سے نکل بھاگیں گے, یہ ہوتا ہے اگر آپ کو خدا توفیق دے نا, اور مختلف ترجموں کو کبھی آدھا آدھا گھنٹہ ڈیلی دیتے رہے, بڑا ایک دماغ روشن ہو جاتا ہے, عربی بھی آ جاتی ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ مترجم نے کیا دماغ سوزی کر کے لفظ نکالا ہے. ہم سے آگے نکل جائیں گے, اب دیکھ ہم سے نکل جائیں گے, نکل بھاگیں گے. دیکھیے اس میں وہ جو سبق یا سبق کا معنی آگے نکل جانے کا تھا وہ بھی آ گیا, اور بڑے اچھے طریقے پر کے اصل لفظ کے قریب نکلے ہیں, نکل بھاگیں گے, اور وہ بھی نہیں کیا. جنہوں نے کیا ہے کہ ہم سے بچ جائیں گے, یہ بالکل محاورے کے مطابق ہے لیکن اصل فعل سے بالکل ہٹ گیا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ بچنا کا تو معنی اور بھی ہوتے ہیں, اور لفظ اس کے لیے ہوتے ہیں. وہ نکل بھاگیں گے میں جو مفہوم ہے, وہ دوڑ میں آگے نکل جانے کا, وہ سینس بھی باقی رکھی ہے. اور یہ کہ صرف دوڑ کی بات نہیں ہو رہی کہ ہم پیچھے لے جائیں گے اور وہ آگے نکل جائیں گے, بلکہ نکل بھاگیں گے میں وہ بچنے والا مفہوم بھی ہے اور بھاگنے والا مفہوم بھی ہے. چڑھ جائیں, یہ اس زمانے کی اردو ہوگی, چڑھ جائیں یعنی آگے نکل جائیں کے معنوں میں ہوگا. چڑھ جائیں ہم سے, ہم پر نہیں, ہم سے, یہ ہم سے چڑھ گئے, یہ کوئی اردو کی بات ہوگی اس زمانے کی, آج سے 100-150 سال پہلے کی اردو, اب بہت بدل چکی ہے. تو کیا برائیوں کرنے والوں نے سمجھا ہے کہ ہم سے بھاگ نکلیں گے؟ اب یہ دوسری بات ہے. ایمان لانے والوں نے یہ سمجھا ہے کہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹیسٹ نہیں ہوگا؟ نہیں, ٹیسٹ ہوگا. اور برائیاں کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے نکل بھاگیں گے, یہ بھی نہیں ہوگا. نہ تو کوئی برائی کرنے والا نکل بھاگے گا, اور نہ منہ زبانی آمن نہ کہنے والے کو یوں ہی کہہ دے لو جی ٹکٹ مل گیا تمہیں بہشت کا. دونوں باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں اور بڑی قابل غور ہے. برائیاں آدمی کرتا ہے یا تو اس خیال سے کہ بس ٹھیک ہے معافی مل جائے گی نکل جائیں گے, اور یا پھر یہ کہ بس کلمہ پڑھنا کافی ہے. وہ جن حدیثوں میں آیا ہے کہ جس نے صرف لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا, اس کی بہت سی تشریحات ہو سکتی ہیں, اور بذات خود ایمان لانا اپنی جگہ ایک اہم بات ہے. وہ تو پھر تشریح کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن یہاں قرآن کریم نے آزمائش کو ضروری قرار دیا ہے کہ لازم. اب وہ ٹیسٹ کس شکل میں ہو, وہ تو بیسیوں شکلیں ہیں, بیوی بچے بھی ٹیسٹ ہے. قرآن کریم میں کہا گیا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ, یہ بھی آزمائش ہے, اور دنیا میں جو فکر معاش ہے یہ بھی آزمائش ہے, اور اختیارات بذات خود آزمائش ہے. جتنے تمہیں, حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ پکڑا جائے گا اس پر کہ یہ چیز تیرے اختیار میں تھی اور تو نے اپنا اختیار غلط استعمال کیا. فیصلہ کرنا دماغ سے کسی بات کا, یہ بھی اختیار ہے, عقل ہے, فیصلہ آدمی خود کرتا ہے, اور اس فیصلے پر جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں کہ نیکی کی وجہ سے اس نے یہ فیصلہ کیا یا اس کے دل میں کوئی بدی تھی اور برا خیال تھا, عقل تو بیچاری سوچتی ہے, اس پر خواہشات اثر انداز ہو جاتی ہے, اس پر نیت اثر انداز ہو جاتی ہے. اس طرح سے پھر وہ تو ایک گھوڑا ہے, اس پہ چڑھ بیٹھو, ادھر دوڑا دو ادھر دوڑا دو, عقل تو بیچاری ادھر ہی دوڑ پڑے گی. یہ خواہشات اور نیتیں اس گھوڑے کو دوڑاتی ہیں, وہ منزل اس کے سامنے خود نہیں ہے. جس منزل پہ لے جاؤ وہ تو لے جاؤ. گھوڑے کے سامنے یہ نہیں ہے کہ میں تو جی صرف وہاں کاموں کی جاؤں گا اور قصور نہیں جاؤں گا, وہ تو آپ چڑھ بیٹھے جدھر لے جائیں. اس طرح سے عقل بھی ایک اختیار ہے, اور اختیارات کی بھی اسی صورتیں آتی ہیں. ہر بندہ پکڑا جائے گا جو چیز اس کے اختیار میں تھی اور اس نے اپنے اختیار کو مس یوز کیا, غلط کیا. جو اس کے اختیار میں نہیں, اس پہ نہ اسے انعام ملنا چاہیے نہ سزا ملنے چاہیے. یہی وجہ ہے کہ بندوں کی جزا و سزا کے ہزاروں مدارج, ہزاروں مراحل اور فرق ہیں بڑے. جیسے ہوگا کسی آدمی کے کہاں کہاں کے اختیار ہیں, اس کو کہاں جہنم میں ڈالا جائے گا. جو بے اختیار ہے اس بے اختیاری میں, یہ جو آدمی بحث کرتے ہیں نا, یہ آدمی خود مختار ہے یا مجبور ہے, یہ ایک مسئلہ بڑا چلا ہے کہ بندہ مجبور ہے اور وہ پری ڈیسٹینیشن جسے کہتے ہیں ایک طرح سے, یا وہ کچھ آزاد ہے. وہ آزاد بھی ہے مجبور بھی ہے. وہ جو کسی بزرگ نے کہا تھا, اس نے پوچھا تو انہوں نے کہا ایک ٹانگ اٹھا لو, اس نے اٹھا لی, کہا اب دوسری بھی اوپر کر لو. اس نے کہا جی دوسری کیسے کروں؟ کہا کہ یہی بات ہے, بندہ آزاد بھی ایک حد تک اور ایک حد تک مجبور بھی ہے. لیکن یہ مسئلہ پکا ہے کہ مسئول ہوگا اسی چیز کے لیے جو اس کے اختیار اور ارادے میں تھی, چاہے عقل کا ارادہ تھا چاہے کوئی تھا, جو بھی ہو. وہ تو لوگ اس طرح مس یوز کرتے ہیں. ہم تقریر میں یوں ہی وقت ہمارا جائے گا, لیکن ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک چپڑاسی آیا 2-3 مہینے کی, عارضی اپوائنٹمنٹ تھی, ادھر کا انشاد باغ کا تھا. اچھا, اس کا کام یہ تھا گیٹ پہ بیٹھے رہنا ہے, جو اندر آئے اسے پوچھے کس سے ملنا ہے, کس کو ملنے جانا ہے, بس یہی اس کا کام تھا. تو بعد میں وہ جب چلا گیا تو پتا چلا کہ وہاں باہر کچہری روڈ سے ایک لڑکا آتا تھا کسی چائے کی دکان سے دفتر میں آرڈر لینے کے لیے. یونیورسٹی کا کینٹین بھی اس زمانے میں تھا یا تھوڑا تھا یا کیا بات تھی, بہرحال وہ آرڈر بھیجتے تھے کہ دفتر والے ذرا چائے کا آرڈر دے دیں. تو ایک لڑکا آتا تھا دفتروں میں پوچھتا تھا. وہ لڑکا آیا تو اس چپڑاسی نے اسے روکا. اس نے کہا بھائی میں نے تو آرڈر لینا ہے, اس کے لیے جا رہا ہوں. اس نے اس کو بلیک میل کیا اور کہا کہ اچھا پھر مجھے دکان پہ چائے پلایا کرنا, پھر میں تمہیں اندر جائے. اب اس کا کام اتنا تھا نا کہ اندر نہ جانے دے, اس کو اس نے یہ مس یوز کیا اور اس نے کہا چلو مالک سے میں کہوں گا. مالک کے پاس وہ چلا جاتا تھا, چائے کی ایک پیالی پی لیتا تھا, اس نے کہا چلو ہمیں کچھ آرڈر مل جاتے ہیں, یہ بھی ایک پیالی پی لیا کرے. جب دو تین مہینے کے بعد چلا گیا تو وہ لڑکا آیا کہ مالک کہتا جی وہ تو ہمارے 30 روپے بھی لے گیا ہے, وہاں سے کچھ اور کھاتا پیتا رہا ہوگا, ادھر تو عرضی ملازم تھا, 2 مہینے کے لیے لیو ویکینسی پہ رکھا ہوا, وہ 30 روپے ہی لے گئے. تو بات یہ ہے کہ چپڑاسی کے اختیار میں بھی وہی تھا نا دروازے سے روکنا, اس کو بھی اس نے مس یوز کیا. تو اس طرح سے بات ہوئی ہے, اس کو لوگوں نے سمجھایا. وہ ایک بڑا رشوت خور افسر تھا, مشہور ہے وہ ایک محاورہ لکھا ہوا ہے کہ تنگ آ گیا حاکم یا بادشاہ کہ اس کو کہاں لگائیں جہاں یہ رشوت نہ لے. انہوں نے کہا چلو جی نوکری سے نہیں نکالتے, بھوکا مرے گا. اس کو کہا جاؤ دریا کے کنارے بیٹھ جاؤ اور لہریں گنا کرو, شام کو رپورٹ دیا کرو کہ آج دریا کی لہریں کتنی اٹھی تھی. نہ کوئی آدمی ہوگا نہ کچھ, جنگل میں لہریں گنے, بس اپنی تنخواہ لے. گنتا رہتا تھا, شام کو بتا دیتا تھا. تو ایک دن کوئی کشتی گزری جہاز میں, شمال سے جنوب کی طرف جا رہی تھی, اس نے انہیں روکا, ٹھہرو تم آگے نہیں جا سکتے. کیوں؟ کہ بادشاہ نے مجھے لہریں گننے پہ لگایا ہوا, تم اس طرح سے گزرو گے تو لہروں کی گنتی میں فرق پڑ جائے گا. اچھا 100 روپے دو نکل جا. اس نے جنگل میں بھی رشوت کے لیے نکال ہی لی سبیل. تو بات یہ ہے کہ ہر بندہ پکڑا جائے گا جو اس کا اختیار تھا اور اس نے اس اختیار کو کس طرح مس یوز کیا یا غلط استعمال کیا. یہی تو بات ہے, اسی سے تو فرشتوں نے کہا گیا تھا کہ یہ اختیار دینا ہی خطرناک. اور پھر بندہ ظلوم و جہول کتنا ہے, قرآن نے اسے کہا ہے بڑا ظالم ہے اپنے اوپر اور نادان ہے کہ تڑپ یہ رہتی ہے کہ اور زیادہ اختیارات ہو. 8ویں ترمیم پہ صبر نہیں کہتا, کہتا دو اور ترمیم میں بھی کار دو. ہر ایک یعنی اتنی خطرناک چیز اور پھر کہتا مجھے اور ملے. یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ میرے گلے میں 10 سانپ ڈال دو اور وہ خوش ہو کے خوبصورت ہے یا کچھ. تو اختیارات ہی پہ پکڑا جائے گا اور اختیارات ہی کے لیے آدمی دیوانہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اختیار ہو. عجیب بات ہے یہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں یہ ام حسب الذین یعملون السیئات یسبقونا ساء ما یحکمون, یہ آیت شاید ہو چکی تھی. حکم یحکم, فیصلہ کرنا, ساء ما یحکمون, کتنا برا ہے وہ جو وہ فیصلہ کرتے ہیں, یعنی ما یحکمونہ. شاید یہ آخری حصہ رہ گیا تھا, باقی آیت کا ترجمہ تو ہو گیا تھا. یسبقونا خاص طور پر اس میں قابل ذکر تھا, آگے بڑھ جانا, دوسرے کو پیچھے چھوڑ دینا, پھر بچ نکلنا وغیرہ کا معنی تھا. آگے ہے من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. من, جو کوئی بھی, کہ شرطیہ ہے, اس میں موصول ہے اور اس میں شرط کے طور پر استعمال ہوا ہے, استفہامیہ نہیں ہے کہ کون, بلکہ جو کوئی, کہ من کان, جو کوئی ہوا اور ایسا ہوا کہ آگے پھر اس کی, یا تو خبر نصب میں آتی. آگے ہے فعل یرجو, رجا یارجو, را جیم واو, رجا یارجو رجا ان, اس کے معنی ہوتے ہیں امید کرنا, امید رکھنا, پر امید ہونا. تو یہاں ہے یارجو, امید کرتا ہے. اب یا تو کان یارجو اکٹھا سمجھ لے جیسے ماضی استمراری میں ہوتا ہے. یاد رکھیے یارجو میں کوئی نون وون نہیں گرا, یہ اصل مضارع ہے رجا یارجو. اور قرآن کریم میں یہ قرآن کریم کا سپیلنگ ہے کہ اس میں بھی الف بعد میں لکھ دیا, حالانکہ یارجو کی واو واو الجمع نہیں ہے, مگر قرآن کریم میں عموماً یوں لکھا جاتا ہے. بعد میں یہ تقریباً دوسری صدی کے بعد جو املاء کے قواعد ہوئے دفتری زبان کے طور پر عربی میں, تو اس میں یہ آیا کہ الف واو الجمع کے بعد ہی لکھنا چاہیے, باقی صورتوں میں نہیں. اور اس واو الجمع میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ضمیر مفعول آ جائے تو پھر وہاں بھی نہیں لکھتے, ساتھ ہی کوئی ضمیر مفعول آ جائے پھر واو کے بعد الف نہیں لکھا جاتا, ضمیر ڈائریکٹ لکھی جاتی ہے. اب یہاں بھی اگر ہوتا ویسے یرجو ہو یا یرجو اللہ, تو پھر الف کوئی نہیں لکھا جائے گا ڈائریکٹ مفعول اگر آ رہا ہو تو. یہاں چونکہ نہیں ہے, یرجو اگر ہے بھی تو وہ آگے کہ اس میں ظاہر ہے ضمیر نہیں ہے. یرجو اب یا تو ترجمہ کریں امید کیا کرتا تھا, جو کوئی کہ امید کیا کرتا تھا, اور یا کہیں جو ایسا ہے کہ امید کرتا ہے. یوں بھی ترجمہ کانا کی خبر مان لیں, یوں کہہ لیں من کانا راجین, جو امید کرنے والا ہے یا تھا. کانا کا ترجمہ ہے سے بھی ہو سکتا ہے. اور اس دنیا میں چونکہ ایک عقیدے کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا, اس لیے حال میں ترجمہ کرنا زیادہ بہتر ہے. جو ہے امید کرتا, جو ہے ایسا کہ امید کرتا ہے, یعنی جو امید کرتا ہے, اسی کا انہوں نے ترجمہ کیا جو توقع رکھتا ہے, جس کو امید ہے. اور یہاں بات عقیدے کی ہو رہی ہے کہ جس کو یہ امید ہے کہ میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے, اس لحاظ سے بات عقیدے کی ہے, کیونکہ وہ پھر امید تو اس میں شامل ہوگی. من کان یرجو, جو کوئی امید رکھتا ہے توقع کرتا ہے, لقاء اللہ ہے اللہ سے ملاقات کی. لقاء یرجو کا مفعول ہے لاقا یلاقی لقاء ان, باب کون سا ہوا مفعلہ, ملاقات بھی اس کا مصدر ہے, لقاء ان بھی مصدر ہے. جو نہیں لقیہ کا لقاء نہیں ہوگا, لقیہ سے پھر اور ہوگا لکن وغیرہ, یہ جو ہے لقیہ کا مصدر لقاء نہیں ہو سکتا, یہ تو فعال ہے, یہ تو فعال یفعلو سے ہی بنے گا. ٹھیک ہے, مجرد لقیہ یلقا ہے اس کا. تو جو اور لاقا یلاقی میں معنی آمنے سامنے ملاقات کا ہوتا ہے, اس لیے اس کا مفہوم یہ بھی بنتا ہے جس کو یہ خدا سے آمنے سامنے ہونے کی امید ہے, مطلب وہی ہے اس کے سامنے پیش ہونے کی امید ہے, آمنے سامنے کی بات ہی ہوگی نا. تو جو امید رکھتا ہے کرتا ہے اللہ سے ملاقات کی, اردو میں ملاقات کر دیا ہے, جو کہ ٹھیک اسی کا دوسرا مصدر ہے عربی میں, صرف اس فرق کے ساتھ کہ عربی میں چھوٹی تے سے ملاقات لکھتے ہیں, اردو میں بڑی تے سے لکھ دیتے ہیں. جو اللہ سے ملاقات کی توقع رکھتا ہے, یعنی جس کو امید ہے کہ اللہ سے میری ملاقات ہوگی, یہ مراد یہ ہے کہ آخرت پر اس کا ایمان ہے رب کے سامنے حاضر ہونے کا. فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ, پس بے شک اللہ کی اجل. اب یہاں دیکھیے اجل کس طرح مضاف ہوا ہے. اجل کے معنی ہوتے ہیں مقررہ میعاد, جو کسی کی دی گئی ہو وہ بھی مراد ہو سکتی ہے, جو کسی کی طرف سے ملی ہو ان معنوں میں بھی. اگر ہم کہتے ہیں اجلہو, اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میعاد جو اس کو ملی تھی کہ فلاں دن تیری میعاد ختم ہوگی, اور اجلہو کا معنی یہ ہو سکتا ہے جو اس نے دی تھی کسی کو, کیونکہ ایک طرح کا اجلن مصدر ہے, اجل یا اجلو غالباً آتا ہے, یا اجل یا اجلو ہوگا, میں نہیں کہہ سکتا اس کا مجرد مصدر کس باب سے آتا ہے, میرا خیال ہے سامعہ سے آتا ہوگا. تو اجلن یا اجلن مصدر کی طرف پر آتا ہے. اب مصدر معروف مجھول دونوں معنوں میں ہو سکتا, ضربن میں نے پیٹنا اور ضربن میں نے پیٹا جانا. تو اجل کا معنی اگر مصدر کے معنوں میں لیتے, ویسے اسم ہے اور مصدر ہی اسم ہوتا ہے. جیسے آپ کہیں مثلا صدقن, بحیثیت مصدر اس کا معنی ہے سچ بولنا سچ کہنا, اور بحیثیت اسم اسی کا ترجمہ ہوگا سچ, تو وہ معنی ایک ہی ہوتا ہے. تو اجل کے معنی وہ میعاد اگر دینا تھا تو پھر اجل میں نے میعاد مقرر. اب یہاں آیا ہے اجل اللہ ہے, اللہ کی اجل, اب اس کا معنی یہی ہے وہ اجل جو اللہ نے دی کسی کو. صاف ظاہر ہے یہ معنی تو نہیں ہو سکتا کہ جو کسی نے اللہ کو دی تھی کہ تیری میعاد فلاں دن ختم ہو جائے گی. اس کے لیے وہ کامن سینس سے کام لینا ہوتا ہے, ورنہ گرامر تو دونوں معنی دے رہی ہے ترکیب کے لحاظ سے. تو اذا جاء اجلہم, جب ان کی میعاد آ گئی تو پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی, وہاں یہ معنی یہ نہیں ہے جو انہوں نے کسی کو میعاد دی, جو ان کو ملی تھی. تو مصدر معروف مجہول دونوں معنی دیتا ہے, اس لیے اجل کا معنی کسی کو جو دی گئی مہلت جو اس نے کسی کو دی. یہاں اجل اللہ ہے, اللہ کی طرف سے دی گئی مہلت, اللہ کا وعدہ, اسی لیے ترجمہ کیا ہے. اجل کا معنی تو ہم نے پڑھا ہے نا, خاص میعاد کو کہتے ہیں مقرر ٹائم. اب اللہ کی میعاد ترجمہ کرتے تو وہ اور معنی ہو جاتا اور مراد وعدہ، کیونکہ وعدے میں بھی تو ہی میعاد والا سینس مفہوم موجود ہے، اس لیے ترجمہ کر لیا دوسرے لفظ سے. ورنہ فَإِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ، قرآن کریم میں آیا ہے، یوں بھی یہ فکرہ ہو سکتا تھا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو اللہ کی مقرر کردہ اجل، اِنَّ کا اسم ہے اجل، نصب میں آیا ہے. لَآتِن، خبر پر لام لگا ہے مزالقہ تاکید کے لیے، البتہ ضرور. آتن عطا یاتی سے اسم فاعل ہے، آتیون تھا جو آتن بنا. اس آتن کو آپ یہ سے بھی لکھ سکتے ہیں، یہ گرا کے بھی لکھ سکتے ہیں. ہاں اگر آگے مضاف ہو گیا تو پھر یہ آ جائے گی آتی ہے، پھر یہ پڑی جائے گی، پھر آتے ہی نہیں بولیں گے، کیونکہ اس میں اصل تو یہ ہوتی ہے نا، آتن پڑی نہیں جاتی قازن کی طرح. مضاف ہو جائے یا اوپر ال، اسی آتن پر ال لگ جائے تو کہیں گے الآتی. ابھی آپ نے کتاب میں پڑھا ہے الجمل الآتیہ، آپ کی کتاب میں تین چار جگہ آیا کہ نہیں درج ذیل فکرے، تو وہاں الآتیہ اس طرح سے آیا ہے. تو لآتن، یہ جو آتن ہے یہاں رفع میں ہے، یاد رکھیے. اب بار بار مثال ہم اسی کی دیتے ہیں جو آپ نے شروع میں عربی کا معلم میں قازن پڑھا ہے، قازن قازین قازن، یہ بھی آتن آتین آتن، یہی ہوتا ہے اس کا رفع جر میں ایک جیسا ہوتا ہے. تو آنے والا ہے، لا آتن آنے والا ہے ضرور، اللہ کی اجل آنے والی ہے، اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے، یہ ہے اس کا ترجمہ. فَإِنَّ اجل اللہ لا آتن، اللہ کی دی ہوئی میعاد آنے والی ہے. اب بظاہر یہ عجیب لگتا ہے کہ شرط، ایسے لگتا ہے مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ والی بات ہے، جو اللہ سے امید رکھتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی میعاد تو آنے والی ہے، اس میں کوئی تک ہے؟
جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو سو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا وہ معین وقت ضرور آنے والا ہے.
یہاں وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا وقت مراد ہے نا، یعنی جو امید رکھتا ہے اس کو ذہن میں ہے اور جلدی کی نہیں، اللہ سے ملنے کا، اللہ سے ملنے کا وقت جو اللہ نے دے رکھا ہے، انہوں نے اس طرح تفسیر کر لیا کہ وہ آنے والا اور اس کو اس امید کی جزا ملے گی، وہ انڈرسٹوڈ معنی پھر آ جاتا ہے. جو امتحان میں پاس ہونے کی لیے کوشش کر رہا ہے تو امتحان آنے والا ہے پرسوں، مطلب یہ کہ اس کی کوشش کے نتائج ظاہر ہوں گے، ان معنوں میں یہ استعمال ہوا ہے. ورنہ بظاہر معلوم ہوتا ہے شرط وہ ہے جو اللہ سے ملنے کی امید کرتا ہے، تو اللہ کی میعاد تو بہرحال آنے والی ہے، یعنی وہ آئے گی اور اس کے بعد حساب کتاب ضرور ہوگا، یہ ان معنوں میں کیا ہے. لآتن آنے والی ہے وہ میعاد اللہ نے جو دی ہے، اگر اس کی موت مان لے تو پھر اس کے بعد اس وعدے کا ذکر ہوگا. تو ملاقات کا وقت اجل اللہ ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک اجل کا لفظ وسیع ہے نا، کوئی میعاد جو دے رکھی ہے اس میں وہ بھی ہو سکتی ہے جو حساب کتاب کی ہو. عام طور پر موت کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اجل اللہ میں پھر موت کا معنی نہیں کرتے، پھر چونکہ وعدہ کا معنی ہے اس لیے اس کو پھیلا سکتے ہیں. وہ سمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے سب کچھ جاننے والا ہے. سمیع اور علیم فعیل کے صفت مشبہ کے وزن ہے، اور پہلے آ چکے ہیں کئی دفعہ. السمیع العلیم خبر جو ہے وہ معرفہ آئی ہے، ترجمہ کریں گے وہ ہی سب کچھ سننے والا ہے، وہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے. ومن جاہدا، اور جس نے جہاد کیا، محنت کی، جاہدا یا جہادو مجرد میں، دیکھیے ومن جاہدا اور جس نے کوشش کی، انہوں نے کیا، جو محنت اٹھائے، اٹھائے اٹھاتا ہے، اٹھائے گا کا ترجمہ من کی وجہ سے ہوگا کیونکہ شرطیہ ہے، جو کوئی محنت کرے یعنی کرے گا، جاہد یا جہدو، اور اس سے باب مفاعلہ میں بھی وہی معنی ہے، جاہد یو جاہدو جہاد نہیں، یہ باب کسے جاہد یا جہدو تو فتح سے آتا ہے، یہ تو باب مفاعلہ کا ماضی ہے، فاعل یفاعل، سمع کہا ہے. ومن جاہدا، جس نے جہاد کیا، جس نے محنت کی، جس نے کوشش کی، بس وہ محنت کے ساتھ کوشش محنت اس میں آ جاتا ہے. فانما، بس بات یہ ہے کہ انما آپ پڑھ چکے ہیں, ماں کو کافہ کہتے ہیں, ان کے ساتھ ملتا ہے تو معنی ان ہی کا رہتا ہے, ماں صرف اس کا عمل روک دیتا ہے. بے شک کا ترجمہ آپ اس کا کر سکتے ہیں, فانما پس بے شک, کیونکہ معنی انہ کا رہے گا. فرق اتنا پڑے گا کہ آگے مثلا کیا فرق پڑا, یا ماں نہ ہوتا تو کیا ہوتا, ماں نہ ہوتا تو کیا ہوتا, نہیں نہیں آگے فیل ہے, فیل تو نصب میں آ نہیں سکتا. بات یہ ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کے بعد فعل آتا ہی نہیں, اسم آتا ہے. اگر اس کو ہم انا کریں تو پھر یجاہد و فعل نہیں لگ سکتا, یہ فرق پڑے گا. اب ماں لگانے سے یہ جائز ہو گیا کہ آپ اس کے بعد فعل لگا لیں, بس یہ فرق پڑا ہے. نہیں کیا, ایک بولے بھائی, ضمیر شان فعل سے پہلے کیا لگے گی, وہ یہاں بات تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ماں نے اس کا عمل روک دیا, ایک تو بات یہ ہے, اور ایک عمل یہ بھی روکا کہ حروف مشبہ بالفعل کے بعد ناؤن آتا ہے فعل نہیں آتا, اب فعل آ گیا, بس قصہ ختم. فانما یجاہدو, بے شک بات اتنی ہے یعنی یقیناً وہ جہاد کرتا ہے, محنت کرتا ہے, مضارع کا صیغہ آیا ہے, لنفس ہی, اپنے نفس کے لیے, اپنی ذات کے لیے, اپنی جان کے لیے, جو محنت کرتا ہے. اور جاہدہ کا ترجمہ ماضی میں نہیں کریں گے کیونکہ جملہ شرطیہ ہے, جو محنت کرتا ہے, جو محنت کرے گا, جو کوشش کرتا ہے یا کرے گا, وہ کوشش کرتا ہے اپنے لیے, یعنی اس کے اپنے کام آئے گا. انما یجاہد لنفسہ, کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا. ان اللہ, اب وہ کس کے کام آتا, ہو تو سکتا ہے کہ اس کی کوشش کا ایک ذریعہ یہ ہو کسی غریب کی مدد کر رہا ہو, اس کے کام بن رہا ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو نیکی اس کے اپنے لیے ہے, نتائج کے اعتبار سے وہ اس کی ذات کے لیے ہے. اب نتیجہ تو دیتا ہے اللہ, اس لیے آ گیا ہے نہ اللہ الغنی نہ للعالمین, اللہ کو نہیں ہے ضرورت اس کے محنت کرے یا نہ کرے, اللہ کو تو اس سے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچتا نا, اس لیے فرمایا ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, لغنی, اسی طرح لام مزحلقہ آیا خبر پہ, غنی کا مادہ غین نون یہ ہے, غنی یا غنا سمیا سے آتا ہے, اور اس کے کئی مصدر وغیرہ ہوتے ہیں غنان بھی. ایک مشہور فرق یہ ہے کہ غنا ان کہیں تو اس کے معنی امیری, تونگری, مالدار ہونا ہوتا ہے, اور غنا کہیں, نہیں الٹ کہہ گیا ہوں, تو پھر اس کے معنی راگ کے ہوتے ہیں. غنا, غنا بلکہ غین کی زیر کے ساتھ راگ کو کہتے ہیں, غنا راگ کے لیے, اور غنا وہ اصل میں الف کے ساتھ بھی آتا ہے, یہ بھی ساتھ بھی آتا ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں غنی ہونا, مالدار ہونا, اس کے معنی میں آتا ہے. اور غنی اس سے فعیل ہے, غنی فعیل, اس کے معنی امیر, لفظی معنی امیر کا ہے. پھر اصل معنی ہوتا ہے جس کو دوسرے کی پرواہ نہ ہو, مالدار کو عموماً دوسرے کی پرواہ نہیں ہوتی, وہ محتاج نہیں ہوتا کسی کا, تو اس لیے غنی کے بعد ان آتا ہے کہ وہ ان سے بے پرواہ ہے, ان سے بے نیاز ہے, یعنی وہ ان کا محتاج نہیں ہے. ان معنوں میں کہیں گے لغنی, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. اگر نگیٹو میں ترجمہ کریں تو یہ معنی ہوگا, اور پازیٹو والا تو پھر کہیں گے وہ مالدار کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ انہوں نے کیا ہے, پرواہ نہیں, اللہ کو پرواہ نہیں. یہ دیکھیے محاورے کا ترجمہ ہے, اللہ ہے پرواہ نہ کرنے والا, اصل ترجمہ تو یوں ہونا چاہیے تھا, جس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, جو کسی کا محتاج نہیں ہے. محاورے میں کہا اللہ کو پرواہ نہیں, اور پرواہ کا معنی یہاں یہ نہیں ہے کہ کسی حاجت مند کی بھوک کی اس کو پرواہ نہیں, مرتا ہے تو مرے, اردو میں تو یوں بھی آ جاتا ہے نا جی, وزیروں کو کیا پرواہ ہے کسی کی, ان معنوں میں یعنی خیال نہیں, یہ نہیں کہ وہ محتاج نہیں ہے, ان معنوں میں پرواہ اس طرح سے بھی کرتے ہیں نا, تو وہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں, یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں, اس کو ضرورت نہیں ہے کسی کی, بے احتیاج ہے, کوئی حاجت نہیں. اب دیکھیے نہیں سے ترجمہ کرنا پڑا اردو محاورے کی خاطر, اور ورنہ ادھر تو تھا بے نیاز ہے سارے جہانوں سے, مطلب یہ ہو کہ اس کو کوئی حاجت نہیں ہے. تو بعض دفعہ محاورے میں یہ ہوتا ہے, جیسے وہ حتیٰ کا ہم نے آپ کو ترجمہ بتایا کہ جب تک کریں, تو پھر اردو میں ایک نگیٹو فکرہ لگانا پڑتا ہے, یہ دوسری زبان کا فرق ہوتا ہے استعمال کا. تو اس لیے وہ یہاں فکرہ منفی لگانا نگیٹو سے زیادہ مفہوم اردو میں ادا ہوتا ہے کہ اس کو پرواہ نہیں ہے, اس کو حاجت نہیں ہے. عن العالمین, اب جہان والوں کی, اصل ترجمہ تو ہے جہان والوں سے بے نیاز ہے, اصل ترجمہ تو یہ تھا. اگر ہم غنی کا ترجمہ کریں بے نیاز, جس جو بے احتیاج ہے, تو پھر ٹھیک تھا. انل سے من نہیں استعمال ہوتا, یاد رکھیے. غنی یا ان, اور اغنا ہو ان قضا, اس نے اس کو بے نیاز کر دیا فلاں چیز سے, باب افعال میں آتا ہے. اس کے ساتھ جس سے بے نیاز کرنے کا ہو وہ ان کے بعد بیان ہوتا ہے, جیسے وہ دعا میں آتا ہے وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ, اور اے اللہ مجھے بے نیاز کر دے اپنے فضل سے ان تمام سے جو تیرے سوا ہیں. حدیث میں غالباً دعا آئی ہے. تو اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اللہ بے نیاز ہے سارے جہانوں سے, سارے جہان والوں سے. والے مراد ہو سکتے ہیں, عالمین میں مراد ہے عالموں میں رہنے والے. اس پہ لفظ پہ بات سورت فاتحہ میں ہو چکی تھی کہ یہ علم یا عالموں سے بھی ہو سکتا ہے, علم یا علوم بمعنی علامت بنانا سے بھی ہے, نشان بنانا. اور خود لفظ علامت بھی عین لام میم سے ہی ہے, مادے سے. تو ان معنوں میں پھر عالم, جہان, دنیا, کائنات کے لیے بھی لفظ آتا ہے, اور جمع اس کی سالم بنتی ہے عالمون عالمین. قرآن کریم میں بہرحال مجرور یا منصوب جمع ہی اس کی استعمال ہوئی ہے, عالمون رفع میں کہیں استعمال نہیں ہوئی. اور اس کے معنی کبھی ساری کائنات, سارے جہان ہوتے ہیں, کبھی کسی زمانے کے خاص لوگ بھی مراد ہوتے ہیں یا کسی زمانے میں رہنے والے. عالمین کا لفظ وسیع ہے اپنے اطلاق میں. والذین آمنوا, مطلب یہ ہوا کہ محنت اپنے ہی قائم آئے گی, اللہ کو اس محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کوئی فائدہ ہو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ لفظ آپ بار بار پڑھ چکے ہیں. اب وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے, لنکفرن عنہم, کفر یکفر دور کرنا, اس کے ساتھ بھی ان کا صلہ ضرور آتا ہے. اگر یہ نہ ہو اور کہیں کفرہ ہو, تو اس کے معنی بن جاتے ہیں اس کو کافر کہا, اس کی تکفیر کی, وہ پھر کفرہ ہو آ جاتا ہے. اس میں یہ کفارہ کے بعد مفعول سیئات اور جن سے دور کرنا ہو ان پر ان لگتا ہے. لا یکفرنّ عنہم, وہ ضرور ہی دور کرے گا ان سے, اور آگے مفعول ہے سیئاتہم, یعنی لنکفرنّ سیئاتہم عنہم. یہاں دور کرنا کفر یکفر دور کرنا کے معنوں میں آتا ہے. اور ویسے کفر یکفر الگ فعل کسی پر تکفیر کا فتویٰ لگا دینا ان معنوں میں بھی آتا ہے. لنکفرنّ بھی اسی طرح کفر یکفر باب تفیل سے آیا ہے, وہی نون ثقیلہ والا صیغہ ہے. ہم ضرور ہی دور کر دیں گے, ہٹا دیں گے ان سے سیئاتہم, ان کی برائیاں. سیئات یہاں مفعول ہے لنکفرنّ کا, جمع مؤنث سالم, علامت اس کی آتے ہے نصب کی. ولنجزینہم, اور ہم ان کو جزا دیں گے, بدلہ دیں گے. جزا یجزی سے نجزینہ, متکلم کا صیغہ, یہ بھی نون ثقیلہ کے ساتھ ہے. ولنجزینہم, ہم ان کو جزا دیں گے. دیکھیے جزا کے بعد ایک تو ہوتا ہے مفعول جس کو جزا دی جائے, ایک جو چیز جزا میں دی جائے وہ بھی جزا کا مفعول منصوب ہی آتا ہے. اگر وجہ بتائی گئی ہو کہ فلاں کے بدلے میں جزا دیں گے, تو پھر بے زر بے لگے گا. جزا ہو بے عملے ہی, اس نے اس کو اس کے عمل کی جزا دی. اور بعض دفعہ یوں بھی لگ سکتا ہے جزا ہو عمل ہو, اس نے اس کو بدلے میں اس کا عمل دیا, مراد اس کا نتیجہ ہوتا ہے. یوں بھی آپ عام کہتے ہیں جزاک اللہ خیرن, ایک مفعول کا ایک خیرن, اللہ تجھ کو جزا دے اچھی. تو اس طرح سے وہ مفعول دو آتے ہیں. یہاں دیکھیں نجزینہم, ہم ان کو بدلے میں دیں گے. کیا دیں گے؟ احسن اللہ دی, سب سے بہترین اس چیز کا جو کہ. احسن مفعول ہے, اگر یہ ہوتا بے احسانہ تو بھی بات بن جاتی تھی کہ جو وہ اچھے کام کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں جزا دیں. اب یہاں یہ ہے کہ بہتر سے بہتر دیں گے وہی چیز الذی جو کہ کانو یا ملونا جو وہ کیا کرتے تھے. گویا کہ بنا لنجزینہم احسن اعمالہم. اگر ماں کو ماں تو یہاں نہیں آیا, ویسے اس میں موصول آیا ہے الذی ماں نہیں آیا, احسن ما کانو یعملون بھی قرآن کریم میں کہیں کہیں آیا ہے, وہاں تو مصدری معنی لے سکتے ہیں لیکن الذی کا مصدری معنی نہیں ہوتا, یہ تو یہی آئے گا. یہاں احسن الذی یاد رکھیے افعل التفضیل مضاف ہو کے آیا ہے, جیسے کہیں احسن الناس لوگوں میں سب سے اچھا, احسن الذی کانو یعملون وہ جو کہ وہ کیا کرتے تھے اس میں اس کا بہترین اس کا سب سے اچھا, یہ بنے گا ترجمہ. احسن مضاف ہو گیا اور مضاف الیہ کیا ہے الذی کانوا یعملونہ, وہ یہاں بھی ضمیر عائد معذوف ہے, وہ جو وہ کیا کرتے تھے اس کا بہترین دیں گے ان کو جزا میں, یعنی جو ان کے اچھے کام تھے سب سے اچھے تھے وہ ان کو جزا میں دیں گے, اور سب سے اچھے کام جزا میں دیں گے یعنی ان کی جزائے اعمال جو ہے وہ بہترین سے بہترین ہوں. ان معنوں میں ہے وَلَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي بہتر سے بہتر دیں گے ان کو ان کے کاموں کا, یہ کا کے ساتھ احسانہ کے مضاف ہونے کی وجہ سے ترجمہ کیا ہے, یعنی بہترین ان کے کاموں کا بہترین نتیجہ کہہ لے بہترین پھل کہہ لے یوں بھی ترجمہ, اور اصل بات تو بنتی ہے ان کے جو بہترین کام ہیں وہی ان کو دیں گے اور مراد ہے بہترین کاموں کا نتیجہ, ان کو ان کے بہترین کام دیے جائیں گے جزا میں یعنی بہترین کاموں کا نتیجہ یا پھل دیا جائے گا. نجزی دیا جائے گا مجہول نہیں ہے, نجزینہم ہم دیں گے لازماً, ضمیر متکلم ہے ضمیر تعظیم, ادھر بھی لنکفرنہ دونوں جگہ ضمیر تعظیم نحنو اللہ تعالیٰ کے لیے, ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے صیغہ جمع کا آ رہا ہو مثلا کتبنا فرضنا یا جیسے یہ مضارے میں ہے تو اس کو پھر ضمیر الفاعلین یا جمع کی ضمیر نہیں کہتے, تعظیماً کہتے ہیں ضمیر تعظیم, ضمیر احترام ضمیر تعظیم عربی والے لکھتے ہیں. ضمیر تعظیم کا معنی ہوتا ہے نحنو جب اللہ تعالیٰ کے لیے آئے. ووصینا آگے ماضی کے صیغے میں آ گیا ہے, ووصینا ہم نے وصیت کی ہم نے حکم دیا, تاکید کی انہوں نے ترجمہ کیا ہے, اس پہ پہلے بات ہوئی تھی سورہ لقمان میں بھی, واو سواد یہ مادہ ہے, وسا یسی بھی بنیادی فعل ہے لیکن وہ قرآن میں کہیں نہیں استعمال ہوا, مزید فی سے وسا یو وسی توسیعتاً اور اوسا یوسی ایسا ان یوں استعمال ہوا ہے, اور اس کے معنی وصیت کرنا ہی ہوتے ہیں, وصیت کے ایک قانونی معنی ہے جو آدمی یہ کہہ جائے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کرنا میری جائیداد کے ساتھ, اسے بھی وصیت کہتے ہیں, لیکن پھر اس سے مراد ہوتا ہے مطلقاً بڑا کوئی تاکید والا حکم, اور اس لیے وصا ہو کا معنی ہے اس نے اس کو تاکید کی, ان معنوں میں عربی میں استعمال ہوتا ہے. اوصا ہو وصا ہو وہ جو وصیت کا معنی ہے قانونی فقہی وراثت وغیرہ کے ساتھ وہ ایک اصطلاحی معنی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ اور ہم نے تاکید کی انسان کو, وَصَّى يُوَصِّي یا اَوْصَى يُوصِي کا ایک تو وہ مفعول ہوتا ہے جس کو تاکید کی جائے اور ایک وہ کام ہوتا ہے جس کے بارے میں تاکید کی جائے, اس کام پر جس صورت میں بھی آئے بے زر بے لگتا ہے حرف یعنی صلے کا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ ہم نے تاکید کی انسان کو, الانسان کوئی خاص انسان مراد ہے یا پھر یہ ہے کہ سارے انسانوں کو, کیونکہ البن لام جمع لام جنس بنتا ہے, سارے انسانوں کو یہ حکم دیا, اور اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب سے بھی انسانوں کو شریعت دی گئی ہے یہ والدین والی بات سب کو کہی گئی ہے, الانسان کا معنی تو پھر یہی بنتا ہے کہ سارے انسانوں کو حکم دیا اس بات کا, یعنی یہ حکم ہر شریعت میں رہا, ہر نبی نے کہا ہر انسان کے لیے ہے, کیا بے والدہ حسنہ وہ بے لگا ہے والدہ پر اپنے والدین کے ساتھ, حسنن یہاں حسن بمعنی ہوتا ہے خوبی اچھا, اور اس لیے یعنی جیسے عملن حسنن یا احسانن حسنن بڑی اچھی بھلائی, ان معنوں میں حسن گویا کہ کسی مفعول کا کی صفت ہے محذوف کی. یعنی مثلا ان کو کہا کہ بے والدہ ہے یا عملاً فعلاً حسناً, ان معنوں میں حسنا ہے. جیسے دوسری جگہ قرآن میں آیا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا قَوْلًا حُسْنًا بانک آ گیا ہے. تو اس طرح سے ہم نے انسان کو کہا, ان اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی, حسن کی کر لیں. اصل میں ہے یعنی اس کے والدین کو اچھے سلوک کا حکم دیا. تو حسناً سے پہلے ایک فعل یعنی الزمو حسناً لوالدین کو, اچھائی کو لازماً اختیار کرو اپنے والدین کے لیے. کسی فعل معذوف کا اس کو مان لیں کہ مفعول مطلق مفعول ہے. اس طرح سے یہ حسناً آیا ہے. ورنہ نہ وسینا کا یہ مفعول ہے اور نہ بے والدہ کا ہے. یعنی ان یکونا یحسن, دوسری جگہ اکثر قرآن مجید میں احسان آیا ہے. اس لیے بعض نے کہا ہے کہ یہ جی دوسرا مصدر ہے, احسان ہی کے معنوں میں آتا ہے. بعض نے تو یہ کہا کہ جو احسان کا لفظ آیا عموماً آیا ہوا بالوالدین احسانا, یہ شاید ایک ہی مقام ہے جہاں حسنن آیا ہے. لیکن مفعول کے طور پر حسنن قرآن میں دو جگہ آیا ہے, قولوا للناس حسنا اور یہاں بھی. تو اس طرح سے یہاں کس کا مفعول ہے؟ وہ فعل وسینا نہیں ہے, وہ فعل محذوف ہے کہ لازم پکڑو اپنے ماں باپ کے بارے میں حسنن, یعنی اچھا سلوک کے معنوں میں. سلوک ویسے عربی میں استعمال ہوتا ہے لیکن سلوک عموماً چال چلن کو کہتے ہیں عربی میں, اس لیے میں نے یہ لفظ سلوکن حسنن نہیں کہا. سلوک جو ہے یہ جو پولیس وغیرہ سے چال چلن چیک کراتے ہیں, اس کے لیے آتا ہے حسن سلوک, گڈ کریکٹر وغیرہ کے بارے میں. ہم جو کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کے معنوں میں استعمال, وہ عربی میں جو نہیں ہوتا, وہ کریکٹر کے معنوں میں ہوتا ہے. یا کوئی اور فعل الزنو الزمو احسانن اور اس طرح کے فعل بانیں گے کہ انسان کو حکم دیا اپنے دونوں ماں باپ کے ساتھ, والدہ ہے وہ تثنی آیا ہے نون گرا ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک کی. انہوں نے کہا ہے بھلائی سے رہنے کی. دیکھیے یہاں رہنا مصدر انہوں نے لگایا کیونکہ حسنن کا تقاضا ہے کہ یہاں کوئی اور فعل ہے ان والدین کے ساتھ بھلائی سے حسن میں نے تو بھلائی ہو گیا. خوبصورتی کو بھی حسن کہتے ہیں اور بھلائی کو بھی. تو بھلائی سے رہنے کا وہ جو رہنا مصدر لگایا وہ یہاں عبارت میں نہیں ہے, وہی وہ فعل محذوف ہے. کرنا, نیک سلوک کرنا کر لیں, بھلائی سے رہنا کر لیں. مطلب یہ ہے کہ حسنن کسی فعل محذوف کی وجہ سے نصب میں آیا ہے, وہ مناسب موقع جو بھی, بھلائی سے رہنا کر لیں, نیک سلوک کرنا کر لیں. الزام لازمی پکڑنا, یہ معنی بھی کیا گیا ہے. تو بہرحال کوئی فعل معذوف ہے جو انڈرسٹوڈ ہے والدین کے ساتھ اچھا کرنے کا, اچھی طرح رہنے کا, اچھا سلوک کرنے کا, جو لگا لیں اچھا کے ساتھ. اور ہے وہ کوئی فعل, کسی نے کرنا کیا کسی نے رہنا کیا. وہ ان جاہدا کا, اگر وہ دونوں کوشش کرے, یہ جاہدا تثنیہ کا صیغہ ہے, جاہدا جاہدا جاہدو. لکھا قرآن کریم میں دال کے بعد الف نہیں جاتا جو تثنیہ کے صیغے میں ہوتا ہے, وہ قرآن کریم کے اپنے املا ہے, پڑھا جاتا ہے, اسی لیے دال پر کھڑی زبر ہے. وہ ان جاہدا کا, اگر وہ کوشش کرے تجھ کو, اب یہ کا آیا تو مفعول ہے, تو کیا معنی ہوا؟ کوشش کرنا بظاہر متعدی فعل نہیں نظر آتا, جاہدا اس نے کوشش کی. اب جاہدا ہو اور یہاں کا کیسے مفعول آ گیا؟ یا تو کوئی ایسا معنی ہو جاہدا کا, اس لیے یہاں معنی کیا گیا ہے تجھ پر زور دیں یوں. اور عربی میں جاہدا علیہ کا نہیں آتا, براہ راست مفعول ہی آتا ہے. جاہدا کا, اگر وہ تجھ سے زور کرے, تجھ سے زور کرے, تجھ پر زور دے, تیرے خلاف یہ کوشش کرے. اردو میں تو یوں کہنا پڑے گا, عربی میں جاہدا کے ساتھ ڈائریکٹ مفعول لگتا ہے. کوشش کرے تجھ کو, ورنہ تو یوں کچھ ترجمہ چاہیے تھا, زور لگا دے تجھ کو. لیکن یہ پھر اردو میں یہاں کو نہیں لگ سکتا مفعول والا, اس لیے زور لگائیں تجھ پر, دباؤ ڈالے تجھ پر, ایسا کچھ معنی کرنا پڑے گا. ان کی طرف سے کوشش ہو اور وہ تیرے خلاف ہو, اور کس بات پر آگے لے, اس بات کے لیے کہ جھگڑے کی بھی ایک صورت ہو سکتی ہے. جاہدہ کا معنی تو جھگڑا کرنا نہیں ہے, لیکن اڑ جائیں, زور لگائیں, معنی تو ہے وہ کوشش کرنا, اور وہ اڑ جائیں, جھگڑا کریں, وہ جو بھی آپ فعل لگا لیں وہ محاورے کے لحاظ سے ہے. ورنہ جھگڑا کرنا, اگر جادلہ یجادلہ ہوتا نا, پھر اس کو معنی جھگڑا اور بحث کرنا ہوتا ہے. وَإِن جَادَلَا کا مثلا وہ تو اس سے جدال کریں, بحث کریں, جھگڑا کریں. خاصم یو خاصموں کا بھی یہ معنی ہوتا ہے. جاہد یو جاہد میں یہ بھی شامل ہے, اس کا اصل معنی یہ نہیں ہے. اس میں اصل معنی تو ہے کوشش کرنا, زور لگا دینا. جاہدا کا, وہ تجھ پر سارا زور لگا دیتے ہیں, لیکن عربی میں جاہدا علیہ کا نہیں کہتے, کا ہی آتا ہے. وہ زور لگا دے تجھ پر, تو اس سے زور کرے, تو بحث اس کے ایک معنوں میں آ گیا ہے, جھگڑا کرنا, بات تو وہی ہے. لِتُشْرِكَ, تاکہ تو شریک بنائے, تاکہ تو حصے دار بنائے. اشرک یشرکو, اشراکن پڑھا ہے آپ نے, بی میرے ساتھ. اشراکہ کے بعد ایک مفعول ہوتا ہے جس کو شریک بنایا جائے, اور ایک ہے جس کے ساتھ شریک بنایا جائے, جس کا شریک بنایا جائے. جس کا بنایا جائے اس پہ بے زر بے لگتا ہے, جس کو شریک بنا دیا جائے یا حصے دار, وہ ڈائریکٹ مفعول آتا ہے. مثلا اشرکا فلانن باللہ ہے, اس نے فلان کو اللہ کا شریک بنایا, تو فلانن تو اشرکا کا اصل مفعول ہوگا, اور باللہ ہے وہ آئے گا, اللہ کے ساتھ بنا ڈال. یہاں ہے بی میرے ساتھ, اور تشرکا کا اصل مفعول اشرکا یشرکو کا یہ نصب آئی ہے نا لام کہ کی وجہ سے. ما وہ چیز جو کہ, یہ ما ہے مفعول لتش, اور چونکہ بی وہ پہلے آ گیا مفعول تھا نا, حرف جار کے ساتھ ہی آیا, وہ پہلے آیا. یوں نہیں کہا لتشرک ما لیس لک بہ علم بی, یہ عجیب سے بن جاتا, تو بی پہلے آ گیا ہے. لتشرک بی, تاکہ تو میرے ساتھ شریک بنائے, ما اس کو جو کہ لیس لک, نہیں ہے تجھ کو, بہی علم اس کا علم. یہاں علم لیسا کا اسم ہے, لیسا علم, اور یہ جو بہی ہے یہ لیسا کی خبر پر آنے والا بے نہیں ہے, یہ بے علم بے کے ساتھ ہے اس کا تعلق. علم ہو و علم بہی, علم کے ساتھ بھی بے کا آتا ہے نا استعمال, تو علم بہی اس کا علم, یعنی ایسا ہی ہے علمہو, علمہو کہیں یا علم بہی, ہوا عالمہو وہو عالم بہی, دونوں طرح عالمہ کے ساتھ بے کا بھی صلہ آتا ہے. تھوڑا سا سائنس میں فرق ہے, اس نے اس کو جان لیا اور اس کے بارے میں اس کو پوری معلومات ہیں. لیسا لکا علم, یعنی لیسا علم لکا, نہیں ہے کوئی ایسا علم جو کہ تجھ کو ہو, کا کے معنوں میں لے آیا ہے, بہی اس چیز کے بارے میں. اور اصل لیسا کا جو علم ہے اس کی خبر, مثلا موجودن, قائنن, ثابتن, وہ کوئی خبر ہوگی یہاں, کوئی علم اس کے بارے میں, یعنی جس کے بارے میں, کیونکہ بہی کی جو ہی ضمیر ہے وہ ماں کے طرف جاتی ہے. اگر وہ زور لگا دے تیرے ساتھ کہ تو شریک کرے میرے ساتھ اس کو, کہ نہیں ہے تجھ کو کوئی علم اس کے بارے میں, یعنی جس کے بارے میں, تو بے کو فرق رکھے کہ بی کا بے وہ تشرے کا عشرے کا یشرے کو کا صلہ ہے, اور جو بہی کا علم ہے وہ علم بے کے ساتھ, جیسے صلے میں علم استعمال ہوتا ہے اور علیم بذات صدور وغیرہ میں, وہ بے وہ ہے اور خبر معذوف ہے. فلا تطعہما, اطاعیتی تو عین سے باب فعل کا فعل نہیں ہے, پس ان دونوں کی بات مت مانو, کہنا نہ مانو. الیہ مرجعکم, میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے. رجع یرجعو سے یہ اسم ظرف ہے, مرجع لوٹنے کی جگہ, اور چاہیں تو مصدر میمی سمجھ لیں, پھر لوٹنا کا معنی بھی دے سکتا ہے. میری ہی طرف ہے تمہارا لوٹنا, یا لوٹ کر آنے کی جگہ, جو بھی ترجمہ کر لے. کبھی مجھی تک پھر آنا ہے, انہوں نے مصدر کے ساتھ ترجمہ کیا ہے. مصدر میمی آپ نے پڑھا ہے کہ اسم ظرف جو ہے وہ مصدر میمی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ, یہ لفظ بھی آپ پڑھ چکے ہیں, نبا یُنَبِّئُ نون بے حمزہ سے, پس میں تم کو آگاہ کروں گا. بما نبا کا ایک مفعول ہوتا ہے جس کو آگاہ کیا جائے, وہ مفعول بنفس ہی آتا ہے, جیسے یہاں کم ہے فانبئکم, تم کو بتاؤں گا, تم کو آگاہ کروں گا, اور جس بات سے آگاہ کیا جائے اس پر بے زیر بے لگتا ہے. بما اس چیز سے جو کہ, آگاہ کروں گا تم کو اس چیز سے جو کہ کن تم تعملون, چاہے ماضی استمراری مانے یا کن تم کو فعل ناقص ما اسم مانے, اور تعملون پھر جملہ ہوگا فعل با فائل, اور جملہ کن تم کی خبر ہوگا, تم ہو کرتے اور تم کیا کرتے تھے, یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے, تم کو آگاہ کروں گا اس سے جو کہ تم کیا کرتے تھے. اور ما مصدریہ بھی ہوتا ہے تو پھر عمل کا مصدر لگا لے تو میں نے ہوگا فانبئکم بعمالکم, سارے ما کن تم تعملون کا مصدر آ جائے گا فانبئکم بعملکم یا بعمالکم. اور ما کن تم کے ساتھ لفظی ترجمہ جو کچھ تم کرتے تھے, وہ تو لفظی اور ویسے با محاورہ بھی ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے, لَنُدْخِلَنَّهُمْ اَدْخَلَ يُدْخِلُ اِدْخَالًا داخل کرنا, اور اس اَدْخَلَ يُدْخِلُ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک تو مفعول ہوتا ہے جس کو داخل کیا جائے کہیں, اور ایک وہ جگہ یا چیز ہوتی ہے جس میں اس کو داخل کیا جائے, صندوق میں, کمرے میں, یا کوئی کہیں کسی گروپ میں, کوئی معنی مراد ہو, وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں داخل کرنا, سکول میں, قطع کلاس میں, فلاں گروپ میں, یہ سارا اس کے ساتھ. وہ جو دوسرا مفعول ہے اس پہ فیضر فی صلہ آتا ہے, لَنُدْخِلَنَّهُمْ میں ان کو ضرور, ہم ان کو ضرور داخل کریں گے, باب افعال سے ہے, فی الصالحین نیکوں میں. تو فی مثلا فی الصف بھی ہو سکتا ہے, فی المسجد بھی ہو سکتا ہے, فی البیت بھی ہو سکتا ہے, فی کے ساتھ وہ جگہ یا وہ گروپ آدمیوں کا بہت سے, فی الصف کلاس میں داخل کرنا, اس طرح سے یہاں آیا ہے فی الصالحین نیکوکاروں میں, صالح کی جمع سالم ہے, یعنی لوگوں میں, نیک لوگوں میں داخل کریں گے, یعنی انہی میں ان کا شمار ہوگا ضرور ہی جو نیک کام کرتے ہیں, یعنی ان کی نیکی ضائع نہیں جائے گی. ورنہ تو معلوم ہوتا ہے صالحات کی ہے, صالحین میں نام لکھا کون سا کام ہے, صالح کام کیے تو صالح ہی ہوا, عمل الصالحات. یہ کیا بات ہوئی کہ ان کو ہم ضرور نیکوکاروں میں لکھیں گے, یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ بدی بھی کریں گے تو لکھیں گے. مطلب یہ ہے کہ نیکی کا ضرور اثر ظاہر ہوگا اور نیکوکاروں میں ان کا نام ہوگا, جو نیکوکاروں کے جزا یا ثمرات ہیں وہ ان کو ملیں گے, تاکید اس بات کی ہے. آگے ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ, اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے. یہ فقرہ سورہ البقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی آپ نے پڑھا تھا, وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے, ناس کی بات ہوئی ہے نون واؤ سین مادہ ناس یونوسوں سے, اور بھی اس کی اصلیں ہیں کچھ. لوگوں میں سے من وہ بھی ہے جو کہ, یہ من الناس ایسے آیا ہے, من مبتدا ایک طرح کا مؤخر آیا ہے, جیسے کہے فی البیت رجلن, گھر میں ایک آدمی ہے مثلا جو یہ کر رہا ہے, فی البیت رجلن یکتب, گھر میں ایک آدمی ہے جو لکھ رہا ہے, کر سکتے ہیں نا, تو وہ فی البیت کے بعد نکرہ آئے گا, یہاں من اس طرح سے نکرہ کے طور پر آیا ہے. دیکھیے من کا تو معنی ہوتا ہے جو کوئی, کبھی کبھی یہ من کسی خاص آدمی کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی جس کی ہم بات کر رہے ہیں جو کل آیا تھا, تو اس صورت میں من معرفہ ہو جاتا ہے, اور اگر کہیں جو کوئی بھی کے تو پھر من نکرہ ہو جاتا ہے, اس میں سینس نکرے کی ہو جاتے ہیں کہ کسی پرٹیکولر کی طرف نہیں اشارہ. تو من جو کہ یقول و کہتا ہے, آمنا ہم ایمان لائے. اب غور کیجئے, پہلا فعل واحد, دوسرا جمع, ہونا چاہیے تھا وَمِن الناس مَن يَقُولُ آمَنْتُ, یہ دوسری جمع کیوں آئی ہے؟ من کا دو طرح کا معنی ہے, من واحد کے لیے بھی آتا ہے, من جمع کے لیے بھی آتا ہے. پہلا فعل من کا, من کے واحد کیونکہ لفظ ہے, اور ایک کے لیے بھی جو آیا تھا, جو آئے تھے, وہی من ہی استعمال ہوتا ہے عربی میں, جیسے انگریزی میں ہو ہوتا ہے, سنگلر کے لیے بھی, پلورل کے لیے بھی, یہی بات انگریز عربی میں من کی ہے. تو چونکہ وہ سنگلر بھی ہے پلورل بھی ہے, پہلا فیر سنگلر کے طور پر آیا دوسرا پلورل کے طور پر آ گیا, دونوں جائز ہیں. وہ لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے, اور آپ چاہیں تو کہہ دیں لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ پر. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ, پھر جب فا میں نے پھر پس اس کے بعد ترتیب کے لیے ہے, اذا جب کے مستقبل کے ساتھ آتا ہے, آگے ماضی کا صیغہ ہے اوزیہ, اس کو دکھ دیا گیا, حمزہ زال یہ مادہ, اذیہ یا اذا دکھ پانا سمع سے آتا ہے مجرد فعل, اذیہ یا اذا اذن, اور اس سے آزا یوزی باب فعل سے ہے ایزا ان دکھ دینا, تو آزا یوزی سے بنا اوزی یا یوزا. آزا اور فعل بنے گا مثلا اف ال ازی, یا آپ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ جائیں گے آزے, یوں ترجمہ ہوگا یعنی فعل بنے گا کیونکہ افعل سے بڑھنا ہے. تو یہ ہے مجہول اوزی یا افعلا, اس کو دکھ دیا گیا, باب افعال کا مجہول ہے. وَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ, اب یہاں دیکھیے عجیب بات ہے, یہ قرآن کریم کی یہی تو وہ عبارت ہے کہ عرب لوگوں کے نزدیک تو یہ خوبی ہے, ہم چونکہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے کہ من یقول واحد آمنا جمع اوزی یا پھر واحد, ورنہ یہاں ہونا چاہیے تھا فَإِذَا أُوذُوا جمع تو اوزی یو یوں بنتی, پھر جب ان کو دکھ دیا جاتا ہے, یہاں ہے جب اس کو دکھ دیا جاتا ہے, اور ادھر آمنا بھی ہے, آمنا جمع ہے ایمان والوں میں بھی شامل ہوتا ہے, اوزی فی اللہ ہے جب اس کو دکھ دیا جاتا ہے اللہ کے بارے میں, اللہ میں یعنی اللہ کی راہ میں چلنے میں جب وہ دکھ پاتا ہے, اللہ کی خاطر دکھ پاتا ہے کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لایا اور اب اس کے نتائج کچھ بڑے سخت سامنے آ رہے ہیں. جعل فتنة الناس کا عذاب اللہ, پھر فعل واحد ہے, وہ بنا لیتا ہے اذا کی وجہ سے ترجمہ حال میں, جعل یجعل بنانا سمجھنا کہ میں نے تقریباً آتا ہے, وہ بنا لیتا ہے فتنة الناس لوگوں کی آزمائش کو. فتنة الناس لوگوں کی آزمائش, یہ نہیں مراد کہ جس آزمائش میں لوگ ڈالے گئے, وہی بات فتن یفتن فتنة معروف مجہول, کسی کو آزمائش میں ڈالنا آزمائش میں کسی کی طرف سے پڑھنا, وہ کہ فوتے نہ آزمائش میں ڈالا جانا, اس کا بھی مصدر فتنہ تن نہیں ہوگا. تو فتنہ تن ناس جیسے ابھی اجل اللہ آیا تھا, اللہ نے جو میعاد ان کو دی ہے, یہ نہیں کہ جو اللہ کو میعاد دی گئی, یہاں فتنہ تن ناس ہے وہ فتنہ یا آزمائش جو لوگوں کی طرف سے اس کو پہنچ رہی ہے. یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ اس نے جو لوگوں کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے, فتنہ تو دونوں طرف سے ہو سکتا تھا, فتنہ تو الناس کا یہ معنی بھی ہو سکتا تھا لوگوں کی آزمائش, یعنی وہ آزمائش جس میں لوگ ڈالے گئے, لیکن یہاں کنٹیکسٹ میں ہے وہی مجہول والے دوسرے معنوں میں, فتنہ تو الناس ہے جب تو وہ بنا ڈالتا ہے اس آزمائش کو جو لوگوں کی ہے, یعنی جو لوگوں کی وجہ سے وہ آزمائش میں پڑا ہے تکلیف پہنچ رہی ہے, اس کو بنا لیتا ہے کہ عذاب اللہ ہے اللہ کے عذاب جیسا. عذاب کا لفظ عام ہے اور آ چکا ہے پہلے, تو گویا کہ وہ جو لوگوں سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس کو سمجھتا ہے یہ تو اللہ کا عذاب آ گیا مجھ پر. یہ مطلب تو سیدھا سادہ ہے لیکن ترکیب کو سمجھے کہ جب وہ دکھ دیا جاتا ہے اللہ میں یعنی اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں, یہ صحیح فی سبیل اللہ کے معنوں میں فی اللہ, جا اعلیٰ فطرت انہوں نے کیا کرنے لگے, یہ گویا کہ حال سے ترجمہ کر لیا ہے, ایسا ہو تو کرنے لگے یعنی کرنے لگتا ہے کرنے لگے گا لوگوں کے ستانے کو. دیکھیے یہاں آزمائش سے نہیں انہوں نے ترجمہ کیا, فتنہ کے اصل معنی تو آزمائش ہی ہے, لیکن قرآن کریم میں اس آزمائش میں پورا نہ اترنے کے نتیجے میں جو سزا ملے گی اس کو بھی فتنہ ہی قرآن نے کہا. قرآن کریم میں آتا ہے ذوقوا فتنہ تکم, اب اس کا یہ معنی نہیں کہ اپنی آزمائش چکھو اپنی سزا چکھو, تم آزمائش میں ڈالے گئے, فیل ہو گئے, اب سزا چکھو. ان معنوں میں فتنہ بمعنی سزا بھی آتا ہے, اسی لیے انہوں نے ترجمہ ستانا, یہ تو خیر مصدر کا ترجمہ ہے ہی, فتنہ آزمائش میں ڈالنا, ستا کے ہی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. تو لوگوں کے ستانے کو اس نے یوں بنا لیا برابر اللہ کے عذاب کے, برابر کر لیا. دیکھیے لفظ برابر کوئی نہیں ہے, اللہ کے عذاب جیسا بنا لیا, مفہوم اردو میں آپ برابر سے سمجھ کر سکتے ہیں. لفظ سوا ان کو ہی نہیں ہے, لیکن کا مانند, مانند میں بھی ایک برابری کی سینس ہوتی ہے نا, تو وہ اللہ کے عذاب جیسا بنا لیا, اس کو سمجھ لیا. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ, اور اگر آئے, لَئِن لام تاکید کا اور ان شرطیہ, جا ماضی کا ترجمہ حال سے کریں گے, اور اگر آتی ہے, اگر آئے گی, اگر آئے, نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ, کس کے پاس آئے, یہاں یہ نہیں بیان کیا, یہ انڈرسٹوڈ ہے, کیونکہ آگے آتا ہے تیرے رب کی طرف سے مدد. اگر آئے تیرے رب کی طرف سے مدد, یعنی مسلمانوں کو ملے, پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے, یہ یعنی کوئی فتح وغیرہ حاصل ہو کسی میدان جنگ میں, تو بھلے ان جا نصرم, دیکھیے نصر رب کا نہیں کہا, تیرے رب کی نصرت, نصر یا انصر کا نصرت, نصر سارے مصدر تو ہیں اس کے, لیکن اس کو نکرا کیا ہے, کوئی ایک نصر تیرے رب کی. اب یہ کوئی نصر سے کیا مراد ہے, یعنی کسی جنگ میں کوئی فتح ہو جاتی ہے, اس لیے یہ نکرا کیا ہے. کبھی مسلمانوں کو نقصان بھی ہوئے جنگوں میں, کبھی فتح ہوتی تھی تو مال حاصل ہوتا تھا اور وہی تنخواہ ہوتی تھی فوجیوں کی, وہ پہلے تو تنخواہ نہیں دی جاتی تھی, اپنی تلوار, اپنا زاد راہ, اپنی جان, سب کچھ لے کے نکلتے تھے. کوئی انہیں یہ گارنٹی نہیں ہوتی تھی, مارے گئے تو تمہارے بچوں کو فیس ہم سنبھال لیں گے, ان کی تعلیم اور تمہاری بیوی بچوں کو سنبھال لیں گے, کوئی گارنٹی نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے شہداء صحابہ کے گھروں میں اکثر جاتے تھے اور ان کے یعنی حال چال پوچھتے تھے, خبرگیری کرتے تھے کہ کیسے ان کی گزر رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, پھر جو صورت بنتی ہوگی بعد میں. آہستہ آہستہ جوں جوں وقت گزرا, پھر تو وظیفے مقرر ہو گئے, کافی آمدنی ہونے لگی حکومت کی, زکوٰۃ آنے لگی, پھر تو ہزاروں کے حساب سے مال آنا شروع ہو گیا, لیکن ایک وقت میں یہ چیز نہیں تھی. تو اس طرح سے وہ جا نصر من ربک, اگر تیرے رب کی طرف سے کوئی فتح مدد انہوں نے لکھی ہے. ہم بتا چکے ہیں کہ نصر یا نصرت اس مدد کو کہتے ہیں جو دشمن کے مقابلے پر غالب کر دے, کامیاب کر دے. محض چار پیسوں کی امداد کو نصرت یا نصر نہیں کہتے, اس کا معنی ہی ہوتا ہے ایسی مدد دینا, معنی مدد کا ہی ہے, پھر اس میں فتح اور غلبے کا مفہوم ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے معنی ہی ہے دشمن پر کامیاب کر دینے والی اس کے مقابلے میں مدد جو ہو. اسی لیے انہوں نے مدد سے ترجمہ کیا ہے, تیرے پروردگار کی طرف سے اگر کوئی مدد پہنچے, یعنی کسی جنگ میں, نکرہ کی صورت اس لیے ہے, لَيَقُولُنَّ, تو پھر وہ ضرور کہیں گے. اب دیکھیں قال یقولو سے یہ جمع کا صیغہ ہے, واحد ہوتا تو لَيَقُولَنَّ ہوتا, لَيَقُولُنَّ, وہ ضرور کہیں گے, اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ, ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے, اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ, سمجھ رہے ہیں آپ, اِنَّا اور اس کا اسم ضمیر نا, جو کہ انہ نا بھی ہو سکتا تھا, کننا ہم تھے, یہ صیغہ بھی کانا کی گردان کا سمیٹے, معکم, یہ معکم کننا کی خبر میں ہے, یعنی کننا موجودین معکم, یا کننا جو بھی کر لے, محسوبین وغیرہ, ہم تمہارے ساتھ ہی تھے. اور یہ ساتھ کیوں کہتے ہیں کہ جنگ فتح ہو تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تھے, یعنی ہمارا بھی حصہ ملے, تاکہ مال غنیمت میں سے ہمیں بھی کچھ ملے, ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے. اول صلی اللہ عالم بما فی صدور العالمین, یہ اوا آئی ہے, واو کیوں آیا ہے, علیہ صلی اللہ بھی ہو سکتا تھا, اور قرآن میں آیا ہے علیہ صلی اللہ بحکم الحاکمین, علیہ صلی اللہ بقادر علی یحیی الموتا, تو یہ اوا کیوں آیا ہے. اصل میں واو آنا تھا پہلے, عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر واو اور حمزہ اور استفہام کا حرف جمع ہو جائیں, حل سے تو واو پہلے آتا ہے, آ کے بعد استعمال ہوتا ہے آوا, اگر یہی حل ہوتا تو کہتے وا حل, یہ فرق ہے ان کے استعمال میں. اور یہ ماں زور کے لیے آیا. آوا کا یہاں کوئی الگ ترجمہ نہیں ہوگا, کیا ہی ترجمہ کریں گے. آوا لیس اللہ, نہیں ہے اللہ. لیسا کا استعمال آپ جانتے ہیں اور گردان بھی پڑی ہے. یہ لیسا کا اسم ہے. بے عالم, وہ جو لیسا کی خبر پر بے لگتا ہے, یہ وہ ہے. نہیں ہے سب سے زیادہ جاننے والا, اعلم. اور پھر عالم بے, دیکھیے پہلا بے کس کے لیے ہے, دوسرا بے کس کے لیے ہے. پہلا ہے کیا, نہیں ہے اللہ عالم, خبر پر بے آیا ہے. اور چونکہ عالم غیر منصرف ہے, بے کے باوجود عالمین نہیں ہوا, ورنہ ہونا چاہیے تھا بے عالمین. اور اگلا بے عالم بے, جاننے والا فلاں چیز کو. یہ ابھی بات ہوئی ہے کہ عالم کے ساتھ بے آتا ہے. بما, اس چیز کو جاننے والا سب سے زیادہ, جو کہ فی صدور العالمین, دنیا جہان والوں کے سینوں میں جو ہے. کیا اللہ اس کو جاننے والا نہیں ہے, یعنی یقیناً جاننے والا ہے. صدور العالمین, صدر کی جمع ہے صدور, جہان والوں کے سینوں میں, اور مراد ہے چھپی ہوئی باتیں, جو ان کے راز ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, بالکل سادہ فکرہ ہے. عَلَمَ يَعْلَمُ سے وہی تاکید کا صیغہ آیا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ, آپ جب وہ لکھے تو اس میں صیغہ لکھیے گا کہ جمع کا ہے, مذکر کا ہے, مؤنث کا ہے, مخاطب کا ہے, کس کا ہے, اور پھر وہ کس ماضی مضارع آپ کیا سمجھیں. یہ تو لکھ کے لائیے کاغذ پر, سارے جو ثقیلہ آ رہے ہیں نون ثقیلہ والے, اور گردان رٹی ہوئی ہو کہ کھڑے ہو جائیں تو دو منٹ میں ساری گردان سنا دیں شروع سے. لَيَعْلَمَنَّ لَيَعْلَمَانَ اور لَيَعْلَمُنَّ, اور اس طرح سے گردان ساری آئے. ہاں جی, وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور ضرور جان لے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اب دیکھیے یہاں بے نہیں کہا, ورنہ ہو سکتا تھا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ بِالَّذِينَ آمَنُوا, تو دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. اللہ جانے گا, اور جانے گا کہ میں نے ظاہر کر کے رہے گا, لوگ بھی جان جائیں گے, ان کے اعمال کی برائی اور اچھائی وجود میں آ جائے گی. تو اللہ ضرور جان لے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, اور ان کو بھی ضرور جان لے گا جو منافق ہے. منافق پہ بھی پہلے بات ہو چکی ہے, نافق و ينافقوں سے اسم فاعل ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کافر کہتے ہیں. وہاں بھی چونکہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وہ کافروں کے رویے اور ایٹیچیوڈ کی بات ہو رہی ہے نا, اس وجہ سے ہم اس قالہ کا بھی ترجمہ کہتے ہیں, ورنہ تو ماضی ہے. کہنے لگے, کہا کافروں نے. للذین آمنوا, ایمان والوں سے کہا, ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے. اتبعوا سبیلنا, نون تے سے ملے گا کیونکہ آمنو کے بعد ایک تو واو کے بعد الف زائد ہے, اتبعوا کا حمزۃ الوصل ہے, پھر وہ یہ ہے کہ آمنو کو آگے ملانے کے لیے واو کو اڑا دیتے ہیں. اگر آمنو ہوتا پھر آمنا وت ہوتا, یہ بات بھی پہلے ہو چکی ہے کہ زبر سے آئے تو پھر تو وہ واو پیش کر کے آگے ملاتے ہیں, لیکن جب پیچھے سے پیش آ جائے تو اس میں ایک مد پیدا ہو جاتی ہے, اس لیے پھر واو کو ڈراپ کر دیتے ہیں. یہ قاعدہ ہے عربوں کے تلفظ کا. اتبعوا سبیلنا, پیروی کرو ہمارے راستے کی. اتبع یتبع تبع, عین سے باب افتعال ہے. سبیل اس کا مفعول ہے, نصب میں آیا ہے. ہمارے راستے کے پیچھے چلو, یعنی ہمارے پیچھے چلو, تم چلو ہماری راہ. ولنحمل خطایاکم, اب اس پہ غور کیجئے فکرے پر. فعل امر ہے, اتبعوا سبیلنا, سیدھا جزم میں آ سکتا تھا نحمل خطایاکم, یہ ول کہاں سے آ گیا؟ اور نالائکو سوچا کرو کچھ, ایسے بنگوں کی طرح منہ اوپر کر کے بیٹھے رہتے ہو, ادھر دھیان کیا کرو. یہ تم دیکھتے ہو فلاں جاگ رہا ہے, فلاں بیٹھا ہے, آپ کسی نے دوسرے کی طرف دیکھا تو اس کی خیر نہیں ہوگی. تم اپنے کاغذ کو دیکھو, یہاں دیکھو اتبعوا سبیلنا فعل امر ہے.